روشن میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں اور الحمدللہ ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جس کی آپ فرمائش بھی کیا کرتے تھے, کالز بھی کیا کرتے تھے. سلسلہ عالم تیرا پروانہ کا جو تھیم ہے, جو انداز ہے, اس میں جو ذکر خیر ہوتا ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سلسلہ وار گویا ہم یہ سفر کیے چلے جا رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے دو سن ہجری, ہجرت کے بعد جو دوسرا سال تھا, وہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا, اس میں کیا اہم واقعات ہوئے. خاص طور پر ذکر خیر ہوا تھا غزوہ بدر کا اور فرشتوں کی کس طرح مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسی فتح و نصرت عطا کی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا, وہ تیسرا سال جو ہجرت مدینہ کے بعد تھا جس کو تین سن ہجری کہتے ہیں, آج اس کا ذکر خیر ہوگا اور اس میں کیا اہم واقعات ہوئے. سب سے بڑا واقعہ جو اس سال ہوا وہ غزوہ احد ہے. یہ وہ مارکہ ہے ناظرین, یہ وہ جنگ ہے جس میں قربانی کی جو داستانیں رقم ہوئی اس سے پہلے کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا. بدر میں تو موقع ہی نہیں ملا مسلمانوں کو گویا لڑنے کا, کیونکہ فرشتوں کی فوج آئی اور مسلمانوں کی ایسی مدد ہوئی کہ وہ تلوار اٹھاتے تھے اور اس سے پہلے ہی غیر مسلموں کا سر قلم ہو جاتا تھا. تو بہرحال یہ جو غزوہ تھا اس میں وہ قربانی کی داستانیں ہیں, وہ بھی آپ کو سنانی ہے اور آپ کو انشاءاللہ احد شریف کا اور اس میدان احد کا دیدار بھی کرانا ہے. وہاں بھی آپ کو لیے چلیں گے. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے گا. ہمارے ساتھ مختلف زبانیں بولنے والے مبلغین دعوت اسلامی ہوتے ہیں. انشاءاللہ سندھی میں بھی بات ہوگی, بلوچی میں بھی ہوگی, پشتو میں بھی ہوگی, پنجابی میں بھی ہوگی انشاءاللہ, اور آپ بھی ہمیں مختلف زبانوں میں کالز بھی کر سکتے ہیں, ناطے بھی سنتے رہیں گے, ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے. تو یہ بڑا ہی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف پھولوں پر مشتمل پیارا سا مدنی گلدستہ ہوتا ہے ہمارا سلسلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج بڑے پیارے ناطخواں بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو پہلے نعت شریف سنتے ہیں اور پھر اس موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے
کوئی اور
ماشاءاللہ جی مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. واقعی میرے آقا وہ ہستی ہیں، سیدی مفتی اعظم مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو باہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. اس سے پہلے کہ ہم تیسری ہجری کا سب سے اہم واقعہ غزوہ احد کے بارے میں کچھ بات کریں، یاد رہے کہ یہ غزوہ احد کو غزوہ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور جو پہاڑ ہے احد، یہ اس کے دامن میں، یہ اس کے یوں سمجھیے کہ قریب ہی ایک میدان میں یہ غزوہ ہوا تھا. تو پہلے کیوں نہ احد پہاڑ کی بات کر لی جائے. سبحان اللہ، دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں ناظرین، اس کی خوبصورتی کے لیے لوگ بہت سفر کرتے ہیں. بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جس ملک کے پاس فلک بوس پہاڑ ہیں، جن کو بڑی بڑی ماؤنٹینز کہتے ہیں، اس ملک میں دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں. نیپال کو اگر ہم دیکھیں، ہمارا کئی بار دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے نیپال سفر ہوا، تو پہلی بار جب میں گیا تو میں حیران ہو گیا کہ بظاہر اتنا ماڈرن یا اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، مگر اتنے ٹورسٹ، اتنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو پتہ چلا جناب کہ کئی ایسے دنیا کے ممالک ہیں کہ جو لوگ دیوانے ہیں پہاڑوں کے، وہ پہاڑوں کو سر کرنے جاتے ہیں، چوٹیاں سر کرنے جاتے ہیں. تو جتنے اونچے پہاڑ جس ملک کے پاس ہوتے ہیں، دنیا ادھر جاتی ہے. تو بہرحال دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، دنیا کے مشہور پہاڑ ہوں گے، مگر جو کمال احد پہاڑ کو حاصل ہے، جو فضیلت احد پہاڑ کو حاصل ہے، اللہ اکبر، وہ کیا فضیلت ہے؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. آپ ذرا غور کریں نا کہ پہاڑ کے بارے میں نبی پاک فرما دے کہ یہ جنتی پہاڑ اور احد پہاڑ. سبحان اللہ، ذرا اسکرین پر احد پہاڑ کا نظارہ کیجئے کہ یقین کریں دنیا میں میں نے بڑے پہاڑ دیکھے ناظرین، مگر جو نور، جو برکت، جو جس کو کہیں کہ رونق احد پر ہے. اچھا آپ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر احد پہاڑ ہوگا. سبحان اللہ، اور وجہ کیا بیان کی نبی پاک نے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اچھا یہاں علماء نے بڑی اس کے نیچے اس کے ساتھ بحث لکھی کہ جب پتھر نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے گا، تو امتی محبت کرے تو وہ کیوں نہ جائے گا. تو محبت رسول جو ہے وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. اب محبت ہو اور حقیقی محبت ہو، زبانی نہیں، نعرے لگاتے رہیں، دعوے کرتے رہیں اور عمل کسی اور طرف ہو، نہیں، حقیقی محبت ہو نبی پاک سے، تو پھر کیا بات ہے. اور احد پہاڑ کے بارے میں وہ بڑا خوبصورت جو واقعہ ہے کہ نعت خواں میں انشاءاللہ شعر بھی سنائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار احد پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جائے. اچھا اب یہاں دو باتیں بڑی پیاری ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے ڈیزاسٹر آتے ہیں، بڑے بڑے پرابلمز آتے ہیں، مگر کچھ آفتیں ایسی ہیں. دیکھیں بارش واقعی جب تیز ہو جائے، لیکن بارش کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ بارش آئے گی. پہلے سے پتا تھا بھائی یہ طوفان آ رہا ہے، طوفان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے، مگر ارتھ کویک، زلزلہ وہ ڈیزاسٹر ہے یا وہ قدرتی آفت ہے جس کے بارے میں ایک منٹ پہلے بھی نہیں بتایا جا سکتا، کبھی بھی آ سکتا ہے. نمبر ون، آ جائے تو روک کوئی نہیں سکتا، بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں. چلیں یہ بات چلی تو ایک اور دلچسپ بات بتا دوں. میں ایک بار جاپان میں تھا، تو جاپان میں سنا تو بہت زلزلے آتے ہیں، تو میں جاپان میں ایک مسجد تھی. اچھا وہاں گھر، مسجد، سب چیزیں لکڑیوں کی بنتی ہیں، کیونکہ بہت زلزلے آتے ہیں تو لکڑی جو ہے وہ اگر گر بھی جائے تو نقصان نہیں دیتی اور اس میں ایک ریزسٹنس بھی ہوتا ہے. تو میں درس دے رہا تھا اور کچھ اسلام میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر، تو یقین کریں اختر بھائی دوران درس جو ہے وہ زلزلہ آنا شروع ہوا. اچھا ہمارے لیے تو بالکل ہی نہیں بات تھی نا، میں تو گھبرا گیا، میں نے کہا ابھی گر جائیں گی ساری چیزیں. تو میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ان کے چہرے پہ کسی کی گھبراہٹ نہیں ہے. تو میں نے بیان روک کے کہا یار یہ زلزلہ نہیں آ رہا، کہہ رہے ابھی بھائی بیان جاری رکھیں، یار روز کی بات ہے. تو میرے لیے تو بالکل نئی بات تھی. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور زلزلہ آیا. اچھا عشق کی بات کرے تو احد پہاڑ جھومنے لگا، ٹھیک ہے. تو زلزلہ آیا، اب جو نبی پاک نے کمال دکھایا نا، یہ ہے نبی پاک کا کمال کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی سائنس زلزلے کو نہیں روک سکتی، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی. اچھا یہ بھی کمال ہے, یہ بھی دیکھا جائے تو ایک اتھارٹی کا لیول ہے. دعا فرماتے ہیں, مطلب وہ بھی فرماتے رہتے دعا, مگر ٹھوکر لگانا جو ہے نا یہ بندہ بتاتا ہے کہ کتنی نارمل سی بات ہے. یہ کمال دیکھو میرے آقا کے, احد پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ اے احد رک جا, کیا تجھے معلوم نہیں, خلاصہ حدیث ہے کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اچھا ایک تو معجزہ, پھر غیب کی خبر دیکھو کہ دو شہید کون ہیں, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ساتھ کھڑے ہیں, ابھی تو شہید نہیں ہوئے ہیں, مگر نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ یہ دونوں شہید ہونے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے میرے آقا اور یہ ہے احد پہاڑ جو نبی پاک کے حکم پر پیارے آقا کے ٹھوکر لگنے سے زلزلہ بھی رک جاتا ہے. اب سید اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. ذرا احد پہاڑ پھر دکھائیے اور ایمان تازہ ہوگا, دیکھ لو جنتی پہاڑ ہے, انشاءاللہ جنت میں بھی دیکھیں گے اس کو. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. میرے آقا کی ایڑیوں کی طاقت اور وقار دیکھیں کہ ٹھوکر لگائیں تو زلزلہ روک دے. ذرا شعر سنائیں بھائی.
ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار
اللہ اکبر
اللہ اکبر ایڑیاں, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں.
ماشاءاللہ, کیا کہیں گے راشد بھائی, یہ جو فرمان کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, یعنی محبت رسول جو ہے اس کی کیا خوبصورت دلیل ملتی ہے اس سے.
آپ نے جو حدیث پاک بیان کی, یہ بخاری شریف کی روایت ہے.
ماشاءاللہ,
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم صرف انسانوں اور جانوروں پر ہی نہیں چلتا بلکہ ساری مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے دائرے میں آتی ہے. اور بہار شریعت میں بھی اس عقیدے کو بیان کیا گیا کہ دیگر انبیاء کرام خاص زمانے یا خاص قوم کی طرف مبوس کیے جاتے تھے, لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوق کی طرف مبوس فرمایا, اور صرف انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا اور آپ کا حکم ماننا فرض ہے. تو یہ تو اس نے کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق مصطفیٰ کا حقیقی ذوق عطا فرمائے کہ یہ ذوق جب پتھروں کو, ایک بے جان شے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں. اللہ تعالی اس بشارت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. غزوہ احد کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے, اور غزوہ احد کا جو وجہ تسمیہ ہے, یعنی اس کو کیوں کہا جاتا ہے, کہ یہ احد پہاڑ کے قرب و جوار میں ہوا. محدثین کرام نے اور مورخین نے احد پہاڑ کے نام کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اس کو احد کیوں کہا جاتا ہے. یہ احد سے بنا ہے, احد کا مطلب ہوتا ہے ایک یا اکیلا. چونکہ اس پہاڑ کے ارد گرد دیگر کوئی پہاڑ نہیں ہے, ویسے تو عرب شریف میں کئی پہاڑ ہیں لیکن اس پہاڑ کے قرب میں, قریب میں, سراؤنڈنگ میں کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے, گویا کہ یہ یکتا ہے, اکیلا ہے, اس لیے اس کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے. تاریخ اسلام میں غزوہ احد کی بڑی اہمیت ہے. غزوہ بدر کے بعد یہ سب سے بڑا مارکہ ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید میں غزوہ بدر ہی کی طرح اس کا بھی جا بجا ذکر ہوا, اور اس میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. سورہ آل عمران کی تقریباً 60 آیات غزوہ احد کے بیان میں نازل ہوئی ہیں, اور جس طرح فرشتوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم بن کر غزوہ بدر میں شرکت کی, تو غزوہ احد کے بارے میں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین, حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو دو فرشتے ہیں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, ان دونوں نے بھی غزوہ احد میں شرکت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور حمایت فرمائی. اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان کیا گیا ہے. حاجی صاحب, یہاں پر میں ایک بنیادی بات ذکر کرنا چاہوں گا. غزوہ بدر کے سینیریو کو دیکھتے ہیں اور غزوہ احد کو دیکھتے ہیں, تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک شاندار فتح نصیب ہوئی اور شہادتوں کا سلسلہ جو تھا وہ بہت کم تھا, لیکن غزوہ احد میں 70 کے قریب شہادتیں ہوئیں اور بظاہر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا, آزمائش ہوئی, بعد میں پھر جو معاملات تھے وہ اپنی صورتحال پر آ گئے. امام احمد کسلانی رحمتہ اللہ تعالی نے المواہب اللدنیہ میں اس کی وجہ بیان کی.
واہ واہ,
کہ کیا وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں تو
شاندار نصرت سے نوازا گیا، ایک کامیابی مسلمانوں کو دکھائی گئی، اور غزوہ احد میں ابتدان کامیابی ہوئی لیکن بعد میں آزمائش کا سلسلہ بھی ہوا کہ دوبارہ حملہ ہوا اور کئی صحابہ کرام کا جانی نقصان بھی ہوا۔ امام احمد کسلانی فرماتے ہیں کہ اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کرام کو اس آزمائش سے گزارا گیا، کیونکہ اگر مسلمانوں کے ہر غزوے میں مسلمانوں ہی کو فتح ملتی، ہمیشہ مسلمان ہی کامیاب ہوتے رہتے، تو جو حق پر نہیں ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، کفار ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے کہ یہ ایسی جماعت ہے جس کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ تو سچے اور جھوٹے اور مومن اور منافق کا فرق نہ ہو سکتا، سب اس گروہ میں شامل ہو جاتے۔ اور اگر ہمیشہ ہی معاذ اللہ مسلمانوں کو شکست ہوتی تو پھر جو بعثت کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے کہ اعلائے کلمۃ الحق ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، اس مقصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو یہ منظور تھا، حکمت یہ تھی کہ فتح اور شکست کے درمیان دونوں معاملات کو رکھا جائے تاکہ جو منافقین ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ مسلمانوں کی صفوں سے الگ ہو جائیں۔ کیونکہ غزوہ احد کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاً مسلمانوں کی جو تعداد تھی، جو بیان کی جاتی ہے، وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے جو عبداللہ بن ابی تھا، جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کا ذہن جب بدلا تو اس نے اپنے ساتھ تقریباً 300 افراد کو لے لیا جو در حقیقت منافقین تھے، اور وہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو منظور تھا کہ منافقین کا پردہ فاش ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، امام احمد کسلانی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے بڑے بڑے مقام اور مرتبے تیار کیے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے عمل کے ذریعے اس مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو آزمائش کا ایک گھر ہے، اس دنیا میں آزمائش اور تکلیفوں کے ذریعے بندے کے وہ درجات پورے فرماتا ہے۔ اور شہادت کا مقام و مرتبہ، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، شہادت کا رتبہ اپنے محبوب کے صحابہ کو دلوانا تھا، اس لیے یہ آزمائش ہوئی۔ اور صحابہ کرام بالخصوص جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کے لیے تو ایک تمغہ ہے، تمغہ امتیاز ہے، کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 جو شہداء کے حوالے سے ہے، رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اب تفسیر مدارک میں اور بڑی بڑی تفاسیر میں دیکھا جائے، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ احد کے شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ناظرین، واقعی غزوہ احد کو جتنی بار پڑھیں، یا بلکہ جب وہاں جاتے ہیں، پڑھا ہوا ہو اور پھر حاضری ہوتی ہے نا، تو یقین کریں وہ سارے مناظر گویا ذہن میں آتے ہیں کہ کیسی قربانی تھی۔ آپ سنیں گے، آج داستان ہے، یعنی تاریخ اسلام میں جتنی قربانیاں نبی پاک کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے صحابہ نے جس طرح پیش کیے، اور خاص طور پر پیارے آقا کو جب گھیرا گیا، نبی پاک کی حفاظت کے لیے جس طرح اپنے آپ کو ڈھال بنا کے، آپ آج سنیں گے، تو میں آج جب تیاری کر رہا تھا، سچی بات ہے، اس وقت بھی آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ کیا کام کیا صحابہ کرام نے۔ کیا کہتے نا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ باتیں کرتے ہم لوگ، یقین کرے باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام واقعی نبی پاک کے سچے ساتھی تھے، ایسے آگے آئے مردانہ وار، اور کس طرح آپ سبحان اللہ، آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے غزوہ بدر پر بات کی تھی، غزوہ بدر کے رائٹ آفٹر، اب وہاں بڑا سینیریو چینج ہو گیا تھا مکے میں، کیونکہ 70 کفار مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہو گئے تھے۔ جو قتل ہوئے تھے ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو قریش کے سردار تھے، لیڈرز تھے، اور اب ان کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ اچھا، وہاں عرب میں ایک ان لوگوں کا ایک ترہ امتیاز یہ تھا کہ وہ اپنے مقتول کے خون کا بدلہ لینا یہ ایسا فرض سمجھتے تھے کہ اگر یہ ادا نہیں کیا تو پھر زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے عزم کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے فوراً ہم نے ایک اور حملہ کرنا ہے، حالانکہ اتنی بڑی مار پڑی تھی ان کو، مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو اب ابو جہل مارا گیا تھا جنگ بدر میں، تو اس کا بیٹا اکرما اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ان جمع ہوئے، پلان کیا کہ بدلہ لینا ہے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ اپنے سردار کو کہا کہ جتنا پیسہ کمایا نا ہم نے تجارت سے اس سال، یہ سارا پیسہ جو ہے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے اور نیا اسلحہ خریدنا چاہیے، پریپریشن ہونی چاہیے، اور ہم نے بدلہ لینا ہے ہمارے مقتولین کا۔ اب ایک عظیم فوج انہوں نے اپنے طور پہ بنائی، مگر وہ جانتے تھے کہ بدر کے مارکے میں سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں سے لڑنا آسان نہیں ہے، آندھی طوفان سمندر سب سے لڑ سکتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ فرشتوں کی مدد آئی تھی، خوف بھی تھا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی، بڑا جنگی ساز و سامان پریپئر کیا، روپیہ پانی کی طرح بہایا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کچھ شاعر بھی رکھے۔ یاد رہے ناظرین، پہلے کے زمانے میں خاص طور پہ یہ جو دور تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں لڑائی جو ہے وہ تلوار سے بھی لڑی جاتی تھی اور اس میں اشعار بھی کہے جاتے تھے، یعنی اپنی فوج کو جوش دلانے کے لیے بھی اور سامنے والوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے بھی، گویا اشعار کی بھی لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یاد رہے نبی پاک کے یہ نعت خواں صحابی تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور بھی صحابہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نبی پاک نے ایک بار فرمایا کہ اے عبداللہ تم شعر پڑھو، وہ دشمنوں کے خلاف اشعار لکھتے تھے، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تلوار کی مانند ہیں، تیر کی مانند ہیں، وہ مسلمانوں کو جذبہ دلاتے تھے اور ان کے مخالفین کا جواب دیتے تھے۔ تو بہرحال اب انہوں نے بھی بڑے بڑے شعراء جو تھے کفار نے وہ ارینج کیے، وہ بچے بچے کو شعر سناتے، نوجوانوں کو شعر سناتے، ہر کسی کا انتقام کی آگ بھڑکاتے، ان کا جوش بڑھاتے۔ اب ان لوگوں نے پلان یہ کر لیے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نبی پاک کے چچا ہیں، بڑے چہیتے چچا، انہوں نے ہند کے باپ، ہند ایک عورت تھی جس کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو اس بنا پر ہند نے ایک غلام تھا وحشی، اس کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا کہ اگر تم نے یہ کر لیا، ان کو قتل کر دیا بعد اللہ تو میں تمہیں آزاد کروا دوں گی۔ تو اب وحشی نے بھی پلان کر لیا، یعنی ہر کسی نے اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا تھا۔ اب بے پناہ تیاری کے ساتھ انہوں نے جو ہے پلان کر لیا تھا کہ حملہ کرنا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ سے نبی پاک کو خط لکھ دیا کہ یہاں یہ تیاری ہو رہی ہے، لشکر کشی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب جیسی نبی پاک کو یہ خوفناک خبر ملی تو پانچ شوال، یاد رہے ناظرین یہ مارکا ہوا تھا شوال میں، رمضان کے فوراً بعد شوال میں، تو پانچ شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ دونوں نے آ کر یہ نبی پاک کو خبر سنائی کہ لشکر جو ہے وہ مدینے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اتنا بڑا لشکر ہے کہ وہ وہاں جو چراگاہ ہے اس کی ساری، اس کے گھوڑے گھاس بھی کھا گئے ہیں، اتنا بڑا لشکر۔ اب جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو 14 شوال 3 ہجری جمعے کی رات تھی، سیدنا معاذ، حضرت اسید بن حدیر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر نبی پاک کے گھر کا انہوں نے گویا گارڈ کے فرائض سر انجام دیے، کاشانہ نبوت کا محاصرہ کیا، پہرا دیا کہ اور شہر مدینہ کے اہم شاہراہوں پر بھی ناکے لگا دیے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ نبی پاک نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا کرنا ہے، کچھ نے رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر لڑتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں شہر کے باہر ہی جا کر انٹرسیپٹ کرتے ہیں، شہر میں آنے نہیں دیتے۔ یہ مشورہ چل رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر میں جنگی جو لباس تھا وہ پہن کر باہر تشریف لے آئے، تو لوگوں نے اتنی دیر میں مشورہ کر لیا تھا کہ شہر کے اندر ہی لڑتے ہیں، جب وہ آئیں گے پھر مقابلہ کر لیں گے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، اب خدا کا نام لو اور میدان میں نکل پڑو، یعنی اب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب جانا ہے اور شہر کے باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام کو لے کر احد کی طرف جانے لگے۔ اب یہاں جب جیسے ہی مدینے سے باہر نکلے نا تو دیکھا نبی پاک اور صحابہ کرام نے کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے، تو پیارے آقا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے جو حلیف یہودی ہیں، یہ ان کا لشکر ہے، آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ نبی پاک نے ایک تاریخی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیتے۔ یہودیوں کو لوٹا دیا گیا۔ جب یہ کام نبی پاک نے کیا نا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کہا پھر میں بھی نہیں لڑوں گا، آپ نے ہماری مشورہ بھی نہیں مانا، تو وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر بھی چلا گیا۔ تو اب مسلمانوں کا لشکر جو 1000 کا تھا وہ 700 کا رہ گیا، منافقین 7 چھوڑ کر۔ منافقین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ راستے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ اب اللہ اکبر، ادھر صحابہ کرام کا جذبہ کیسا تھا؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آج ناظرین آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مگر اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، احد پہاڑ کا عشق رسول، نبی پاک کی ٹھوکر سے احد کے زلزلے کا رک جانا، اور یہ جو ریزن تھا، یہ کیوں جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، اس گفتگو کو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں مختلف زبانوں میں بھی ہمارے مبلغین کچھ کچھ اپنے کلمات کہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے۔ تو سی ہوں پنجابی وچ ساڈے پنجابی ناظرین نو بھی کچھ گل دسو۔
جی، غزوہ احد دا جڑا پس منظر ہے، او حاجی صاحب بڑے پیارے انداز نال بیان کیتا کہ غزوہ بدر دا جڑا بدلہ لینا آ کفار، اس واسطے انہاں پورا ایک لشکر تیار کیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ایمان لے آیا ہے، اپنا ایمان انہاں ظاہر نہ کیتا، وہ مکے وچ موجود آئے، انہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دی طرف خط روانہ کیتا، اور یہ ساری صورتحال جڑی ہے وہ بیان کیتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وت انہاں کفار دے مقابلے واسطے اسلامی لشکر تیار کیتا، اور مختلف قسم دی آرا پیش کیتیاں گئیاں کہ مدینے وچ رہ کے مقابلہ کیتا ونجے، یا مدینے شہر تو باہر نکل کے کھلے میدان وچ غزوہ کیتا ونجے۔ مشورے تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کیتا کہ مدینہ شریف دے جڑی آبادی ہے، آبادی تو باہر مقام احد ہے، غزوہ ہو سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جانصار صحابہ کرام بھی آئے، اور نال کچھ منافقین بھی آئے جنہاں دا پردہ اس وقت تک فاش نہ ہویا۔ عبداللہ بن ابئی جڑا مدینے وچ بہت بڑا منافق آ، منافقاں دا سردار آ، اس دے تقریباً 300 بندے بھی اس لشکر وچ شامل آئے۔ عبداللہ بن ابئی دا ایک گروہ آ حلیف، یعنی ادے حق ادی حمایت کرنا والا یہودیاں دا ایک بہت بڑا گروہ آ، عبداللہ بن ابئی انہوں بھی شامل کرنا دی کوشش کی تھی، اور جس وقت غزوہ بدر واسطے صحابہ کرام نال شریک ہونا واسطے آ رہا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہوں منع کروا دیتا، بھئی اسی کافراں دے مقابلے وچ کافراں دی مدد نہ لے سکدے۔ عبداللہ بن ابئی اس گل اپنی عزت دا بہت بڑا وہ بنا لیا کہ میری عزت اس وچ چلی گئی ہے کہ میرے مشورے رد کر دیتا گیا، اور میرے جڑے حلیف ہیں یعنی میرے جڑے ساتھی ہیں میری حمایت کرنا والے انہوں رد کر دیتا گیا۔ عبداللہ بن ابئی اپنے 300 افراد لے کے لگا گیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جڑا جوش اور جذبہ رائے خدا وچ قربانی دینا دا جذبہ، وہ مزید بڑھ گیا، اور پھر غزوے دا معاملہ جڑا اگے ودیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثاری اور اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنی جان قربان کرنا دی ایسی ایسی تاریخ رقم ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ انہوں دا بیان سنساں ساڑے ایمان ابھی انشاءاللہ مزید جلا مل سی، اور دین واسطے کچھ کرنا اور دین دی خدمت کرنے دا انشاءاللہ جذبہ مل سی
انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کچھ کالز بھی آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید مبلغین کی طرف بھی چلیں گے۔ جی
ماشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب بھائی، آپ دا پروگرام عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، تے اج دا موضوع ہجرت دا 3 سال بہت ہی پیارا موضوع ہے۔
بڑی مہربانی کال دے واسطے، ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں۔
آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے، اس سلسلے کو آگے چلتا رہے، بس ہمارے لیے دعا کریں۔
اللہ آپ کی ہماری ہم سب کی مغفرت فرمائے، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ ایک اور کال دیجیے۔
میں میرا بتاریا گجرات روپوں کی سے عرض کر رہی ہوں، پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ امیزنگ انبلیو ایبل ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ نکرے شنار جی، عشق رسول بڑھانے کے لیے بچے کیا کریں، ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے۔
جی اللہ پاک ہم سب کے عشق رسول میں اضافہ فرمائے۔ عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ذکر رسول بھی ہے، جتنا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، جتنا ان کے بارے میں جانیں، نبی پاک ہیں ہی ایسے، جتنا جانو اتنا پیار ہو جاتا ہے، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا، نبی پاک کے بارے میں پڑھتے جائیں، ان کی باتیں سنتے جائیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی سچی محبت عطا فرما۔ پھر عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے نا، وہ عاشقان رسول کی صحبت ہے۔ آپ اگر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ، کسی ایسے اگر بچے ہیں تو والدین میں سے یا فیملی میں سے جو عشق رسول رکھتے ہو نا، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سے نبی پاک کے واقعات سنیں، مدینے کی باتیں سنیں، تو بندے کے عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی پشتو مبلغ موجود ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔
زما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کا تن کو الحمد للہ گرچہ عبدالحبیب بھائی منگلا دادے نن پروگرام بارہ کے دا ہجرت دا دریم کال دے دا عشق سفر چکم نے دادی دا دریم کال دے او دے کے مخ کے غزوہ احد بارہ کی خبر ہو شو احد پہاڑ لکت یو لوی غر دے مدینہ منورہ کے آلتا غیر سر دا جنگ شو زکر دیلا غزوہ احد بھائی ادا کم غر دے مبارک غر دے چ نبی پاک وی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چ زد سرا مینا کوم دے ما سرا مینا کائی زد سرا مینا کوم دے ما سرا مینا کائی زمونگا علماء وی چ یو غر لکا کانے چ نبی پاک سرا مینا کائی نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مینا او پی جاندا او یو چ عاشق رسول انسانی اگر چ خپل نبی سرا مینا کائی ابو بلی نہ پی جانی اگر پس اڑ کے بسو نبی پاک انشاءاللہ عشق و محبت و وسرا جوڑی گی دا شاند مخ کے سلسلہ کی مونگا دا غزوہ بدر بارہ کی اور دلیو او دی کے ڈیر نقصان سے ہو اویا کافران بڑشی بھی ہو او اویا کافران چکم دی اگا گرفتار سے بھی ہو لیکن اغین اپدر کافران و پزر سینا کے پزڑ کے لکد یو انتقام اور بلو او اگئی دا وجنا اگا ٹول پیسے اگئی جمع کو لے اور ٹول طاقت پا دے خبر او لگو لو چی بس مسلمانانو نا بدلا اگل اشتر اور ما خوگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو اس منگا راشد بھائی نہ باوری دل دیکھم دا اللہ تعالیٰ یو دیر لو حکمتو چی دا مسلمان اور دا منافق کے فرق وشی تو پتا کی جنگ کی دا فرق ہم رالو چی عبداللہ اپنے عبید چکم رئیس المنافقینو اگا داغا جنگ نہ لارنا بیل شو نہ پتہ وہ لگے دا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پدی جنگ بارہ کے یہودیاں یو قافلہ رات لا چنوں گا تاسو را جنگ گو کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورتا ہوئے کہ مشرکانو جنگ دا پارا من دا بل مشرکانو نہ مدد نو شو اگشتے ولے سوک جے دا اللہ باندے بھروسہ ساتھی اب ببل باندے بھروسہ نہ ساتھی بہرحال اللہ تبارک و تعالی دی منگلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا محبت نصیب کی اور دا ٹول خبر چمونگا اور دینا چمونگا خپلم سبق عزت کو خپل اولاد لہم دا دے خبر سبق ورتا عزت کو
سندھی مبلغ عبدالرحمان بھائی ماشاءاللہ پہلی بار آئے ہیں مرحبا کہیں گے آپ کو کیا فرمائیں گے سائیں آج ہمارے سلسلے کے حوالے سے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے
میٹھا میٹھا اسلامی بھائیو جی ہاں جی عبدالحبیب صاحب ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ارشاد فرمایا ہے عزو کو شوق سا مقصلہ غزوہ بدر کے ماشاءاللہ پان بیان کدا آیا ہے آخری حصہ بیان کیوں پو جنگ احد کے ماشاءاللہ ورتاؤں جنگ بدر جو جی سائیں فرمایو تو جنگ بدر جکی ہے غزوہ بدر کافرن جو یہ طریقے کار ہوئے تو ہانے جڑے ان جنگ بدر میں شکست کھادی اے ہو پریشان تھا ان جا برا دا سردار ماریا ویا اے ان جو یہ اصول ہو تو ان جو اساں کے پلو یعنی سندھی میں چبو بدلو یا پلو پلو کرنو کے بھی صورت میں پجو مال و متا سب گڈ کیوں اے یا ترکیب کیوں یو کرے انہیں یہ سازش کئی بابا اصل کئی بھی طریقے سے جنگ وڑھندا سے پر جدیں یہ اگتے ہلی کرے اگتے آیا یہ بیو جو کو مارکو ہو جنگ احد جکی ہے غزوہ احد یعنی چوں تو اساں ان حوالے سان اساں ان جو بدلو کندا سے سرکار دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی بارگاہ میں جدی یہ سجی خبر بدھائی ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجی پلاننگ ہی تیار تھیا مجھا آقا مدینے وارا مصطفیٰ مدینے جا تاجدار نبین جا سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پان پانجے جائے کہاں باہر تشریف کھنی آیا صحابہ کرام کے اگ میں ارشاد فرمائے چھڈیوں تے کہو تو مدینے جے اندر جنگ وڑنی یا مدینے کھا باہر وڑنی پر جڑے پان پورا تیار تھی آیا پان فرمائیں تو جڑے جنگ کرنی آسا کرنی بے پاسے وہ مشرکن جا منافقن جا سردار آیا پنجے مدد جو مقصد چوں تو اسا مدد لے تاں حاضر تھے آیوں مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہکڑے مشرکن جے خلاف جنگ کرن جے لائے کہ بے مشرک جی اساں کے مدد نہ کھپے مجھے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی سائیں احد پہاڑ جے بارے میں ارشاد فرمایا تو مجھے آقا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ احد پہاڑ موسا پیار کندو ہے اے ماں احد سا پیار کندو ہے اے احد پہاڑ جنت میں موسا گڈ ہوں سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میٹھا میٹھا اسلامی بھیرو اساں جے دلن جا چین آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے قربان ونیا جدے ہن پہاڑ جے متھا تشریف فرما تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر صدیق اکبر بھی موجود ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں عثمان غنی بھی موجود ہیں
سبحان اللہ
زلزلو ایندو آ تو پوچھا تھیندو آ مانو گھبرائی جی ویندو آ جی ہی
ان پہاڑ کے زلزلو آیو مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پان ٹھوکر لگائی ارشاد فرمایوں اے احد پہاڑ تو کہ خبر نہ ہے تو تے کیرا نبی تو تے موجود آ صدیق تو تے موجود آ ایک صدیق ایک نبی موجود آ شہید تو تے موجود آ سبحان والا میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو سمجھن جی گال ہا مجھا مدینے جا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پان یہ جانن پیا ایک تو یہ گال مجھے آقا جی ٹھوکر سا احد جے پہاڑ کے خاموش تھی ویو زلزلو بند تھی ویو پان ارشاد فرمائیں تو توتے با شہید ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی پان زندہ ہیں شہادت جو جام انجا نہ ہے پیتو پان ان کا اگ میں مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جی خبر نہیں میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو پیارا پیارا اسلامی بھائرو ہی مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی عشق محبت ہوئی حضور جی سیرت حضور جو چہرہ ہے انور حضور جی محبت میں حضور جی عشق میں صحابہ کرام بس یہ سمجھو فراق ہوں بے قرار ہوں آقا اشارو فرمائن تو پہنچی جان حاضر کرے
سبحان اللہ
بس اساں کے گھرجے تو پہنچے دل میں حضور جی عشق کے اللہ اللہ کچھ دیر میں عبدالحبی بھائی یہ بھی ارشاد فرمایو تو جڑے پہاڑ جکڑے سرکار سا محبت کرے تو وہ جنت میں داخل تھے اللہ اللہ ان امتی جو چھا شان ہوں ان غلام جی چھا شان آ جو کو حضور سا محبت کرے ایو جا بیڑا پار ہو
سبحان اللہ سبحان
اللہ اللہ تعالیٰ اساں کے حقیقی محبت
آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہمارے سندھی اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرما رہے تھے بلوچی مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہیں آئیے بلوچی اسلامی بھائی کے بھی مدنی پھول شامل کرتے ہیں اور پھر غزوہ احد کے وہ جان ساری کے واقعات ہم آپ کو سنائیں گے دل کے کانوں سے سننا ہے آج یقین کریں کبھی کبھی تو جب اس طرح کے واقعات پڑھتے نا تو اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا وہ کہتے نا ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا جو ان کی قربانیاں ہیں اور صحابہ کرام بچوں نے بڑوں نے عورتوں نے جی ہاں خواتین کے واقعات بھی آج آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا جی حضور فرمائیے
ہجرت سیمی سال کے عشق کا ایک واقعہ بھی تھا جنگ احد کے غزوہ احد گشاں غزوہ احد غزوہ بدر بعد جس سے واقعہ بھی تھا غزوہ بدر تو کا کافرانہ شکست ہوا کیا ہے نا جو سے شکست ہوا یہ رن کیا نا اے ہوتی دل تو کا عزم کو کہ ماں جو سے دیما مسلمانہ چ وتی بدلے ہاں گرے کہ چیا کہ آئیے تو کا آس پاس آئینی سردار بتگا قبیلے کہ آج استے واصل با جہنم بتگا غزوہ احد واقعہ تو کا استے کہ غزوہ احد بارے حدیث مبارکہ بھی باز استے اور پورے جنگے بارے قرآن کریم تو کا باز آیات بھی استا اور اودے عمودہ جو صحابہ کرام شہید بتگا آئینی فضیلت آئینی اکرام بارے سے حدیث مبارکہ اور قرآن آیات بھی باز استا احد پاڑے بارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گشتا کہ اے احد مانا چ محبت کا اور ماں اے احد گنا محبت کنا اور حدیث مفہوم استے کہ احد پہاڑ جنت جو استے جبل کنواں چ یک استے احد پاڑے اے جو واقعہ بیتا غزوہ احد اے مدینہ شریف جو استے 100 میل دور احد پاڑے کہ امائی نسبت وجہ چ اے جنگا جو استے غزوہ احد گشنتے غزوہ احد تو کا کہ بازے کافرانہ جو استے جام شاہ بازے جو صحابہ کرام کے آئین ہوتے جان نذرانہ پیش کو یہ اصل مقصد چیز کا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گنا محبت کرنے گیتا کہ آئینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نہ باز محبت بیتا کہ آئینہ وتی جانے فکر نہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور دین جو استے خدمت خاطرہ جو استے وتی جان فدا کو تے مارا بھی یہ لوٹی کہ ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عشق دعویٰ ہاں کنے کہ بلے میں حقیقی عشق نے میں کلی زبانی عشق کہ اللہ تعالیٰ چھے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم
حقیقی عشق عطا بکا جو اما عشق صحابہ اکرامہ نہ داتا اللہ تعالیٰ آئیے چھے چیزیں اس سا مارا بھی عطا
آمین آمین اب چلتے ہیں یہ واقعہ جب ہونے والا تھا ابھی تیاری ہو رہی ہے جنگ سے مشکل سے امتحان سے لوگ بھاگتے ہیں کہ یار جان چھوٹ جائے کسی طرح منافق چلے گئے نا مگر یہاں حال دیکھیں صحابہ کرام کا کیا ہے حضرت رافع بن خدیج یہ ایک چھوٹی عمر کے صحابی تھے ان کو کہا گیا کہ آپ چھوٹے ہیں آپ چلے جائیں جب جنگ کی صفے بن رہی تھی تو کہتے نہیں میں بڑا ہوں تو انہوں نے کیا کیا انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے اپنا قد بڑا کرنے کے لیے کہ سائز تھوڑی بڑی نظر آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بچے نہیں کرتے کبھی کبھی انہوں نے ہاں وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تاکہ دیکھیں میرا قد بڑا ہے تو جب یہ اونچے نظر آئے تو پھر ان کو شامل کر لیا گیا ایک اور کم عمر نوجوان تھے حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ
ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی واپس جائیں؟ کہتے نہیں میں رافع اور میری کی کشتی کرائے میں اس کو پچھاڑ دوں گا، اگر آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے تو پہلے میرا ان کا مقابلہ تو کرائیں، میں ان کو گرا دوں گا تو پھر مجھے بھی لیں جنگ میں. تو باقاعدہ ان دونوں نوجوانوں کی کشتی کرائی گئی اور حضرت سمورہ نے واقعی حضرت رافع کو پچھاڑ دیا. تو وہ جذبہ دیکھ کر، جوش دیکھ کر ان کو بھی غزوے میں شرکت کا موقع ملا. یہ اسٹارٹ اپ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جان قربان کرنے کے لیے کمپٹیشن لے رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے شامل کر لیا جائے، میں اس نیکی سے محروم نہ ہو جاؤں. ادھر لوگ نیکی کرنے سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار کوئی مسئلہ بتا دیں کہ یار یہ گرمی میں روزہ نہ رکھنا پڑے، کوئی مسئلہ بتا دیں کہ کسی طرح نماز میں کوئی تخفیف مل جائے، یہ سنتیں میں چھوڑ دوں میں کسی طرح. یعنی لوگ زکات، معاذ اللہ ایسا بھی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، کہ وہ جب زکات کا وقت آتا تو پیسے کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سال گزر گیا پھر واپس لے لیا. اب یہ طریقہ کر کے کس کو کیا، کس کو چیٹ کر رہے ہو یار؟ مطلب نیکی کرنے کا موقع ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ نیکی سے معاذ اللہ بھاگنے کا موقع ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام، اب آگے چلتے ہیں. 14 شوال نماز جمعہ کے بعد نبی پاک مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، رات بنی نجار میں رہے، اور 15 شوال سیٹرڈے کا دن تھا، نماز فجر کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد میں پہنچے. پہلا کام جنگ کے میدان میں پہنچے، پہلا کام حضرت بلال سے کہا اذان دو. پہلا کام اذان، اب جماعت فجر کی پڑی جا رہی ہے. یہ پیغام ہے ناظرین کہ نبی پاک صحابہ کرام تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھتے، ادھر پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لوگ کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، دیکھو پچھلے دنوں کربلا کا واقعہ سنا نا، کہ ہمارے امام الشہداء کے امام سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سارے خاندان والوں نے کربلا کے میدان میں کس طرح نمازیں ادا کی، کوئی ایک نماز ان کی قضا ہوئی؟ بلکہ امام علی مقام کا تو جس وقت شہید ہوئے وہ وقت بھی سجدے میں تھے. اب بتائیں نا، اہل بیت کا انداز یہ، صحابہ کا انداز یہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ ہے. اچھا جناب، اب نماز فجر کے بعد مورچے بنا دیے گئے، ادھر مسلمان صفے بنا رہے ہیں، ادھر کفار صفے بنا رہے ہیں، وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. اور اب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بڑا تاریخی ناظرین ایک یوں سمجھیے کہ معاملہ ہوا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو، 50 صحابہ کا دستہ، ایک پہاڑ ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، غزوہ احد شریف کے سامنے وہ جگہ ہے جبل رماد جس کو کہا جاتا ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے. نبی پاک نے وہاں 50 صحابہ کو بھیج دیا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک ہم آپ کو آرڈر نہ دیں. اچھا، احد کو پیچھے رکھ لیا، اسٹریٹجی بڑی پیاری تھی کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے، سامنے والے پہاڑ پہ اپنے ساتھی کھڑے کر دیے کہ وہاں سے کوئی حملہ نہ کر سکے. تو پلان بڑا زبردست تھا. اب جناب یہ ان صحابہ کرام کو بھیج دیا گیا، مشرکین نے بھی صفے بنا لی. اب نبی پاک نے وہاں، اس زمانے میں ایک انداز ہوتا تھا کہ لشکر کا علم دیا جاتا تھا، پرچم دیا جاتا تھا کہ علم بردار کون ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو ہے وہ لشکر کا جو افسر بنایا یا جس کو علم دیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا اسلامی لشکر کا جھنڈا، کیونکہ آپ بھی قبیلہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے، اور پورے لشکر کا جو مشرکین کا جو علم بردار تھا وہ بھی بنو عبد الدار کا ہی شخص تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اسی کے قبیلے کے شخص کو اپنے ہاتھ میں پرچم، جو اپنے ہاتھ سے پرچم عطا فرما دیا اور گویا لشکر کا علم بردار بنا دیا. اب یہاں جیسی جنگ شروع ہوئی تو وہاں عورتوں نے پھر نعرے لگانے شروع، کیونکہ وہ جتنی عورتیں آئی تھیں نا سامنے طرف، وہ سب غصے میں، غیظ و غضب میں، انتقام کی آگ میں بھری ہوئی تھیں کہ مزید جوش ہو جائے. بہرحال اب لڑائی شروع ہوئی، ایک ایک کر کے وہ آتے گئے، کبھی مولا علی آگے جاتے ہیں، شیر خدا جس لشکر میں ہوں، ہیں اسد اللہ جس لشکر میں ہوں، حضرت حمزہ، تو ایک کبھی یہ جا کر کسی کو کاٹ کے آ جاتے، کبھی یہ جا کے کسی کو جہنم کا راستہ دکھا کر آتے. مگر اب جو ہے وہ گمسان کی جنگ شروع ہوئی، دونوں طرف سے اب لڑائی شروع ہوئی. اب جو واقعات ہوئے جاں بازی کے، ذرا وہ سنیے گا ناظرین. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک تلوار تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے. ایک سے ایک صحابہ کرام آگے بڑھے، تو حضرت ابو دجانہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور کہتے حضور مجھے حق بتائیں اس کا کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے کافروں کو قتل کرو اور اتنا لڑو کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. کہتے حضور میں حق کے ساتھ یہ تلوار لیتا ہوں. حضرت ابو دجانہ کی خوش قسمتی کہ نبی پاک کے ہاتھ سے تلوار لی اور لڑتے لڑتے گھس گئے. اچھا وہ ہند عورت جو تھی وہ بھی سامنے آ گئی، کہتے میرے پاس موقع تھا میں اس کا سر کاٹ دیتا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ نبی پاک کی تلوار ہاتھ میں ہے، یہ کسی عورت پر نہیں اٹھنی چاہیے۔ یعنی اس وقت بھی صحابہ کرام کا اصولوں کی پاسداری، جو ایک انداز مردانہ غیرت ہوتی ہے، بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تلوار سے اتنا لڑے کہ وہ تلوار جو ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں وہ باقاعدہ کہا جاتا ہے روایتوں میں ٹیڑھی ہو گئی، مگر آپ لڑتے لڑتے جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ، نبی پاک کے بڑے پیارے چچا جن کا مزار بھی احد شریف کے دامن میں ہے، یہ کیسے شہید ہوئے؟ وحشی کو پہلے سے ٹارگٹ دے دیا گیا تھا کہ تم نے جا کے ان کو شہید کرنا ہے، تو وحشی جو ہے وہ بالکل ٹارگٹ لے کر بیٹھا ہوا تھا، تو چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تاک میں تھا، آپ جیسی قریب آئے دور سے ایک نیزہ مارا جو آپ کی ناف کے قریب جا کر لگا، پشت سے پار ہو گیا۔ اس حال میں حضرت حمزہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بہرحال ناظرین، یہ مقابلہ جاری تھا، مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کفار بھی گویا قتل ہو رہے تھے۔ ایک اور صحابی، سبحان اللہ، بالکل نئی شادی ہوئی تھی، 17 دن کا دولہا تھا، ٹھیک ہے، اور جب اعلان ہوا تھا غزوہ احد کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا نا بڑی اچانک کی لڑائی، ہمیں تو مسلمانوں کو تو بڑا سڈنلی پتا چلتا تھا کہ کافر تو قریب آ گئے ہیں، تو اعلان ہوا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے چلنا ہے، جہاد کرنے چلنا ہے، تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اپنے گھر میں تھے، غسل کی حاجت تھی مگر غسل نہ کر سکے، اور بس اسی حال میں نکل پڑے کہ بس اللہ کی راہ میں جانا ہے، تو لڑتے 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 حضرت حنزلہ، اچھا حضرت حنزلہ کی نبی پاک سے محبت دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں نا کہ ماں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضرت حنزلہ کے والد سامنے سے آیا تھے، اس کا نام تھا ابو عامر راہب، اور بڑا اس کا نام تھا، تو نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کہ حضور مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا ہی سر کاٹ کے آتا ہوں، یہ آپ کے سامنے لڑنے آیا ہے، میں جاتا ہوں اپنے باپ کو ٹھکانے لگاتا ہوں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے آقا کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹے کی تلوار سے باپ کا سر کاٹا جائے، نبی پاک نے اجازت نہ دی۔ بہرحال حضرت حنزلہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لیکن جب آپ کی لاش کو تلاش کیا گیا تو لاش نہ ملی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا حضور حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا حنزلہ کو فرشتے لے گئے ہیں غسل کروانے کے لیے، کیونکہ غسل کی حاجت تھی تو آپ کو غسل نہیں کر سکے تھے، تو اب فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اور بعد میں جب آپ کی لاش واپس ملی تو باقاعدہ زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو اس لیے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ بندہ کہتا ہے ابھی تو جوان ہوں، ابھی کدھر دین کا کام کروں گا، ابھی تو عیاشی کے دن ہے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی، ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے۔ ارے مولانا صاحب، آپ کو ٹائم ہو گیا، ابھی تو ہمارے تو وقت آیا ہے گھومنے پھرنے کا، انجوائے کرنے کا، ابھی سے آپ کہہ رہے ہو دین کی خدمت کرو، لو آج کا نوجوان تو ہاتھ نہیں پکڑاتا، اور یہ نوجوان ہے کہ کوئی پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے حضور میرا قد بھی بڑا ہے مجھے بھی لے جائیے، کوئی نئی شادی والا آ کر شہید ہو رہا ہے۔ سنیں، ابھی تو سنتے جائیے۔ اب یہ صحابہ کرام علی رضوان جو ہیں جان قربان کر رہے ہیں، لیکن اچانک ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو بڑا غلبہ نصیب ہو گیا، کفار بھاگنے لگے، ان کو لگ گیا کہ اس بار بھی ہم مارے گئے، عورتیں بھی بھاگنے لگیں، اور کیونکہ کافی لوگ ان کے مارے گئے تھے، مگر اس میں جب مسلمانوں کو ایک فیلنگ آ گئی کہ ہم جیت گئے ہیں اور کافی کافر مارے جا چکے اور باقی بھاگ رہے ہیں، تو جو اس جگہ پر مسلمان ڈپیوٹ کیے گئے تھے کہ آپ نے جبر رماد سے اترنا نہیں ہے، وہ صحابہ کرام سمجھے کہ اب تو ہم جیت گئے، اب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو ہم بھی چلتے ہیں، تو جس لیڈر کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ان کے علم بردار یا ان کے لیڈر بنا کر بھیجے گئے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت میں نیچے نہیں آنا، انہوں نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو نبی پاک نے منع کیا تھا، ہمیں کسی صورت بھی جو ہے وہ نیچے نہیں آنا ہے، لیکن باقی صحابہ کرام کنفیوز ہو گئے یا غلط فہمی ہو گئی کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ نیچے آ گئے۔ ادھر وہ نیچے آئے، یاد رہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو اس جنگ میں یہ کافروں کی طرف سے آئے تھے، ان کا شروع سے بڑا جس کو آپ کہیں کہ اسٹریٹجیکلی مائنڈ تھا، بڑا پلاننگ والا مائنڈ تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ سائڈ خالی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور اب وہاں سے حملہ کیا، ادھر مسلمان سمجھ لے بیچ میں پھنس گئے نا، ادھر سے بھی کافر آ گئے، بیک سائڈ سے بھی کافر آ گئے، اور اب مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور ایک غضب یہ ہوا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر ایک تو ان کے ہاتھ میں پرچم بھی تھا اور ان کی جمع مردی دیکھو کہ ان کے ایک ہاتھ پر وار کیا گیا، ہاتھ کاٹ دیا تو دوسرے ہاتھ سے پرچم سنبھال لیا کہ اسلام کا پرچم جو ہے وہ نیچے نہ گرے، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے پرچم سنبھالا، اور ان کی زبان پر اللہ اکبر یہ قرآن پاک کی آیت جاری تھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن آپ کو پھر تیر مار کر شہید کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ ہم شکل مصطفیٰ تھے، اب ان کو شہید ہوتے دیکھ کر یہ شیطان نے افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں. اب اس سے مسلمان بہت ڈی مورلائز ہو گئے، کچھ صحابہ نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے، کہ کیوں نہیں لڑ رہے، کہ جس کے لیے لڑتے تھے وہی نہ رہے تو اب ہم لڑکے کیا کریں گے. یعنی کئی صحابہ واپس مدینے کی طرف چلنا شروع ہو گئے، کئی یوں سمجھے کہ ہمت ہار بیٹھے، کہ سارا کچھ تو نبی پاک تھے نا. تو یہ ایک ایسا مرحلہ تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب کفار جو تھے وہ غالب ہوتے گئے اور مسلمان جو ہے وہ شہید ہوتے گئے. ناظرین اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک ایسی خبر آئی جس نے پھر مسلمانوں کی یوں سمجھیے کہ جان میں جان ڈال دی، پھر مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اور پھر کس طرح مسلمانوں نے یوں سمجھیے اس کو ٹیک اوور کیا، اس کام کو، اس بات کو مزید آگے لے کے چلیں گے. مگر میں چاہتا ہوں کہ اب وقت ہوا ہے آپ کو ویژولائز کے طور پر، ویڈیو کے طور پر احد کے میدان لیے چلتے ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، انشاءاللہ وہ مناظر بھی دیکھیں گے. اس میدان میں کھڑے ہو کر کچھ واقعہ احد بیان کرنے کی مجھے سعادت ملی تھی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہوں گی اور مزید اس موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. جی
جبل احد، خود وہ جگہ ہے جہاں اسلام اور کفر کا دوسرا مارکہ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے پہاڑوں، وہاں کے ذرے ذرے سے محبت تھی. نبی کریم کی نظر مبارک جب جبل احد پر پڑی تو آپ نے فرمایا، جبل احد مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. اسی پہاڑ کے دامن میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس بھی موجود ہے، جنہوں نے غزوہ احد کے دوران شہادت پائی. امیر اہل سنت نے امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر با ادب حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی.
ویسے تو اسلامی تاریخ میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، مگر سب سے زیادہ جس کو آپ کہیں کہ قربانی دی گئی، سب سے زیادہ نبی پاک پر جان نثاری کے واقعات جس جنگ میں ہوئے وہ غزوہ احد تھا. یہاں نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہید ہوئے، پیارے آقا ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضا کاٹے گئے. سید الشہداء نبی پاک سے بے حد محبت فرماتے تھے، نبی پاک بھی ان سے بہت محبت فرماتے. اسی جنگ میں نبی پاک کو بھی زخم لگا، یہی وہ جنگ ہے جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے. دو صحابی جو حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت، ان کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور سید الشہداء کے بارے میں، شہداء احد کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا
کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتا ہے.
سبحان اللہ.
قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. نبی پاک کرم فرمانے کے لیے یہاں آیا کرتے احد کے مزار پر, احد کے میدان میں آنا کہ میرے آقا کی سنت بھی ہے.
سبحان اللہ.
پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نیک لوگوں کی قبروں پر جانا یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں جب بھی مدینے آئے ہر رات روزانہ ہی سید الشہداء کے قدموں میں آنا نصیب فرمائے. ہمارے استاد صاحب ایک بات فرماتے تھے, بڑی کمال کی بات فرماتے تھے, زندگی میں ایک مزار کو پکڑ لو, کسی ایک بزرگ کی حاضری اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ گھر بھی اگر فقیر بار بار آئے نا تو سخی کہتا ہے یہ روز آنے والا ہے اس کو دے دو. مدینے والے ہیں جو آنے والے ہیں زائرین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی یہاں آئیں, یقیناً نبی پاک کے در سے تو سب کو ملتا ہے مگر آقا کو ان سے بڑی محبت تھی, سید الشہداء کا دامن تھام لیں. یہاں سے بہت سو کی بگڑی بنی ہے ان شاء اللہ ہماری.
شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو, شہ سواروں کو سلام
سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے شہداء احد کی اور ان کے دربار کی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار ان کے در کی حاضری نصیب فرمائے. اور جس طرح آپ نے سنا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اس کو سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو اللہ پاک بار بار ہمیں حاضری عطا فرمائے. اور سبحان اللہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبروں پر, ان کے مزارات پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے, تو اس سے قبروں پر مزارات پر حاضری کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور یہ جو حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار کے بالکل ساتھ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بھی کمال کی شخصیت ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ نے سنا, یہ پیارے آقا کے گویا شبی تھی ان کے اندر, نبی پاک کی برکتیں ان کے چہرے پہ آتی تھیں, مگر یہ وہ مبلغ ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین جب ہجرت کی اپنے بات کی تھی تو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جس مبلغ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے بھیجا تھا دعوت اسلام کے لیے یہ حضرت مصعب بن عمیر تھے. اور یاد رہے یہ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے, رچسٹ فیملی سے ان کا تعلق تھا, بہت پیسہ تھا, بڑے مالدار گھرانے سے تھے. ایمان لائے تو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, مال بھی چھین لیا, لباس بھی نہیں پہننے دیا, ایک چادر پہن کے نبی پاک کے پاس آئے تھے. حالانکہ ان کے بارے میں آتا یہ اتنا قیمتی اور اتنا شاندار لباس پہنتے تھے کہ مکے کے نوجوان ان کو فالو کرتے تھے. آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹر, کہ یار وہ جیسا لباس پہن لے نوجوان ویسے ہی پہنتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کی یہ شان تھی, مگر سب قربان کر دیا نبی پاک پر, مال بھی قربان کیا, گھر بھی قربان کیا, وطن قربان کر کے مدینے چلے گئے اور پھر شہید بھی ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں کہ جب ان کی تدفین کا وقت آیا نا تو مسلمانوں کے پاس حالت یہ تھی ناظرین کہ پورا کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا, تو سر چھپاتے تھے تو پیر خالی رہ جاتے تھے, پیر سے کفن اڑاتے تھے تو سر خالی رہ جاتا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ نے بتایا کہ حضور ہمارے پاس تو پورا کفن بھی نہیں ہے, تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور نبی پاک نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مکے کا شہزادہ تھا, اس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی ہوا کرتا تھا اور آج ہم اس کو پورا کفن بھی نہیں دے پا رہے, تو فرمایا اس کے سر کو کفن سے ڈھک دیا جائے اور پیر پر گھاس ڈال دی جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے. ناظرین یہ ہیں قربانیاں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دی. حضرت عبداللہ بن جحش کی بات کر لوں, یہ جو حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے بالکل ساتھ ان کا مزار ہے, یہ کیسے عجب صحابی ہیں. ذرا سنیے گا, قربانی بول آسان ہے, اپنا سب کچھ فدا کرنا یہ کہنا آسان ہے. صبح غزوہ احد ہے, رات حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش ساتھ بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں سعد ایسا کرتے ہیں, دونوں ایک ایک دعا کرتے ہیں, تم دعا کرو میں آمین کہوں گا, میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. حضرت سعد بن ابی وقاص ناظرین وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ کل جنگ ہو اور دشمن کا بڑا سپہ سالار بڑا بہادر میرے سامنے آئے, میں اس سے مقابلہ کروں, وہ مجھ سے کرے اور آخر کار مجھے فتح نصیب ہو جائے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا پتہ ہے کیسی قبول ہوئی, کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمنوں نے خوب حملہ کیا نا, تو یہ وہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہوں نے پیارے آقا کو گویا گھیر لیا تھا, اپنے سینے آگے کر دیے تھے اور نبی پاک ان کے پیچھے سے تیر پکڑاتے تھے. حضرت سعد بڑے اچھے تیر انداز تھے تو تیر مارتے تھے, تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ کہا, اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اللہ اکبر. ناظرین سارے صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضور ہم پر, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان دیکھو کہ آقا تیر پکڑاتے کہتے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ان کی دعا تو ہوئی قبول. حضرت عبداللہ بن جہش نے بڑی کمال کی دعا کی, کہتے ہیں یا اللہ کل دشمن کا بڑا بہادر میرے سامنے آئے, ہم دونوں لڑیں, لڑتے لڑتے وہ مجھے شہید کر دے, اور شہید کرنے کے بعد میری ناک کان آنکھیں وہ سب کاٹ دے. اور اے اللہ جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں نا تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا, تو میں کہوں مالک یہ چہرہ تیرے نام پر قربان ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین ایسا ہی ہوا, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کرتے کرتے شہید ہوئے اور دشمنوں نے آپ کے چہرے کی اعضا بھی کاٹ لیے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ رب سوال کرے گا کہ عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا, اور وہ وہاں خوش نصیب جواب دیں گے کہ مولا تیرے نام پر سب کچھ قربان کر آیا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام. ہم پھر کیوں نہ دل سے ان صحابہ کرام سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. ناظرین یہ ہیں عشق کی داستانیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہ ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں. اب تک تو ہم واقعے میں وہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں مسلمان گویا گھر چکے تھے اور کفار کے حملے تھے, ایک مایوسی کی کیفیت تھی کہ اب تو نبی پاک بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں. پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں, مگر کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ پروگرام مدینہ مدینہ جلوے لٹا رہا ہے, اور آج کا نظارہ کچھ اور ہی ہے. اس میں حبیب عطاری کے جو انداز ہے وہ چار چاند لگاتے ہیں. نعت خان حضرت سے یہ عرض ہے کہ وہ سوئے لالا زار فیتے ہیں, وہ کلام سنا دے. جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا.
عبدالخالق عطاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آج ماشاءاللہ آپ غزوہ احد کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ کئی مرتبہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی اور احد پہاڑ کے قریب بھی جانا نصیب ہوا, تو پوچھنا یہ ہے کہ کبھی کیا احد پہاڑ کے اوپر بھی آپ کو جانے کا شرف نصیب ہوا؟ یہ جواب ارشاد فرمائیں.
جی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب احد کے قریب سے گزرو تو اس سے کچھ کھا لیا کرو, چاہے وہ گھاس ہی کیوں نہ ہو. تو الحمدللہ اس بار بھی جب امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم حاضر ہوئے تھے تو شہزادہ حضور حاجی عبید رضا وہ گئے اور وہ احد پہاڑ سے کچھ چھوٹا سا گھاس کا ٹکڑا کاٹ کے لائے تھے, پھر ہم سب نے تھوڑا تھوڑا اسے کھایا تھا, کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے. اب یہ عقل, ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی. آقا نے فرمایا کھا لو چاہے گھاس ہی نہ ہو, تو بس ہم نے تو کھا لینا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے دو تین بار مجھے بھی جانے کا موقع ملا. احد پہاڑ کے قریب بھی ایک غار ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تھے. آج بھی اس سے بڑی خوشبو آتی ہے, لیکن اب وہاں جانے نہیں دیتے. بلکہ ایک جگہ میں نے دیکھی تھی احد پہاڑ کے قریب, جب یہ نبی پاک, ابھی آپ آگے سنیں گے کہ نبی پاک بھی زخمی ہوئے اس غزوے میں, تو پیارے آقا نے ایک جگہ جا کر آرام فرمایا تھک کر, تو جہاں سر اقدس رکھا تھا وہاں بھی پیارے آقا کے سر انور کی وجہ سے ایک گویا نشان بن گیا تھا. اس پتھر نے وہ نشان اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا, تو اس کے دیدار کی بھی سعادت ملی. بس اللہ پاک بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا.
پیارے حبیب اکبر, ہمیں عالم تیرا پروانہ بہت اچھا لگتا ہے. آج جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں وہ فیضان مدینہ کے ٹیرس پہ جواب نشاط فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
نہیں, ہم فیضان مدینہ کے قریب ضرور ہیں مگر فیضان مدینہ میں نہیں ہیں, کسی اور عمارت کی چھت پر ہیں. فیضان مدینہ ہمارے یہاں سے قریب ہے الحمدللہ. جی اگلی کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے, اور آج پھر آپ ٹیریس کے اوپر ماشاء اللہ یہ پروگرام دے رہے ہیں, بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. حاجی عبدالحبیب عطاری سے عرض ہے کہ آپ بھی کوئی پیارا سا کلام سنا دے.
چلے انشاءاللہ. پہلے ذرا میں چاہ رہا تھا یہ واقعہ ایک تسلسل ہے نا, واقعہ پورا ہو جائے پھر کلام کی بھی آپ کی فرمائش پوری کریں گے, اور میں بھی اگر پڑھ سکا تو انشاءاللہ پڑھوں گا. اگلی کال دیجیے گا.
سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اب حبیب بھائی سے عرض ہے کہ شہداء احد کے مزارات پر جانے کی کیا فضیلت ہے, اور اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پور اشار فرما دیں. کیا فرمایا کرتے ہیں کہ شہداء احد کے مزارات پر جا کر علاج کے لیے دعا مانگی جائے تو علاج ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ اس تعلق سے اشار فرما دیں. اب حبیب بھائی کی خدمت عرض ہے, تُسی جو پنجابی بول دے بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. بالخصوص تھوڑا یہ جملہ کہ تُسی انج تو نہ کرو. اب حبیب بھائی کی خدمت عرض ہے کہ کچھ پنجابی بھی بول دیو تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
جی تواڈی کال دا شکریہ. شہداء احد دے بازار تے حاضری دے فضائل میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کیتے ہیں, اور جو اولاد کی بات کی ہے، یہ بزرگوں سے سنا ہے، خاص طور پہ بیٹے کے جو تمنائی ہیں جن کو بیٹا چاہیے، ہم نے دیکھا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اور نیت کریں کہ بیٹا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھوں گا، نام تو محمد رکھے پکارنے کے لیے حمزہ، تو میں نے تو اب تک کئی حمزہ دیکھ لیے ہیں الحمدللہ، کئیوں کو مشورہ دیا اور وہ لے کر بھی آتے ہیں کہ آپ نے بتایا تھا ہم نے وہاں جا کے دعا کی یہ حمزہ آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ. اصل بات وہی ہے کہ بلیف کتنا ہے، عقیدہ کیسا ہے، اب وسوسے ہی آتے رہے تو پھر رہنے دے بھائی، ٹھیک ہے نا. جس کو واقعی بزرگوں کے فیضان کا یقین ہے اور دعا تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں سید الشہداء کا وسیلہ دیں، انشاءاللہ بیٹا عطا ہو جائے گا اور اللہ پاک ہمیں سید الشہداء کی برکتیں لیتا ہوا بیٹا عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے غلام عطا فرمائے اور ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا فرمائے. اب چلتے ہیں ناظرین آگے اس موضوع کو لے کر. اب ہوا کیا، مسلمان گھبرائے ہوئے ٹینشن میں، ایک مایوسی کی کیفیت ہے. حضرت کعب بن مالک ان کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں کہ اس افراتفری کے ماحول میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا اور نعرہ لگایا کہ پیارے آقا تو یہاں موجود ہیں، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر کو شہید ہوتے دیکھ کر افواہ اڑ گئی تھی کہ پیارے آقا شہید ہو گئے ہیں، لیکن اب جب نبی پاک کو حیات طیبہ کے ساتھ، ظاہری حیات کے ساتھ دیکھا، تو اب جب انہوں نے نعرہ لگایا نا تو دو معاملات ہوئے، کہ مسلمانوں میں تو آ گئی جان، وہ دوڑے پیارے آقا کی طرف، جب مسلمان دوڑے تو کفار کو بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہیں، تو انہوں نے بھی حملہ جو ہے نا اور شدید کر دیا. اب اس میں جب کفار کا ہجوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آیا تو پیارے آقا کا ذرا جملہ سنیے گا سائیں، نبی پاک فرماتے کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہے، یقین کریں یہ صحابہ تھے اور نبی پاک کو ان پر اعتماد کیسا تھا. نبی پاک فرماتے کون ہے جو مجھ پر اپنی جان قربان کرے. ہائے ہائے، حضرت زیاد بن سکن پانچ انصاریوں کو لے کر کھڑے ہو گئے اور پیارے آقا کو گویا کور کر لیا، دائرہ بنایا، ایک ایک کر کے شہید ہوئے. حضرت زیاد کو جب بہت زخم لگ گئے اور دیکھا کہ بالکل زخموں سے چور چور ہیں، بالکل سکرات کا عالم ہے، تو کھسکتے ہوئے کھسٹتے ہوئے پیارے آقا کے قدموں پہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے نبی پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی. ناظرین میں اور آپ تو پڑھتے ہیں نا حضرت زیاد نے کر دکھایا. ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ سناؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابھی یہ گمسان کی لڑائی جاری تھی کہ ایک مسلمان، بہادر مسلمان، کھڑا کھجورے کھا رہا تھا، ایک دم آگے بڑھا اور نبی پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں اس لڑائی میں جاتا ہوں، شہید ہو جاتا ہوں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا بے شک تو جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. جب اس نے یہ بشارت سنی مست و بے خود ہو گیا، اپنی کھجورے سائڈ پہ رکھی اور فوراً کفار کے لشکر میں داخل ہوا اور جنگ کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی کھجورے کھاتے ہوئے کھجورے چھوڑی اور جنت کے پھل وصول کر لیے، جنت میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن جمو انصاری کے بارے میں سنو، یہ وہ صحابی تھے جن کے پیر میں تھوڑا سا پرابلم تھا، چلنے میں تھوڑی سی تکلیف، جس کو ہم لنگ کہتے ہیں، آپ پراپر چل نہیں پاتے تھے. آپ بھی آگئے جنگ کے اندر، چار بچے بھی لے کر آئے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے تو پیر ہی پرابلم، آپ چل نہیں سکتے، آپ جنگ میں نہیں جائیں گے. تو نبی پاک سے کہا کیا پتا ہے انہوں نے، کہتا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں لنگڑاتا ہوا ہی جنت میں چلا جاؤں، حضور مجھے اسی حال میں قبول کر لیں، میں چاہتا ہوں میں لنگڑاتا ہوا ہی جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر. نبی پاک نے جب اجازت دی تو خوشی سے اچھل پڑے، اپنے چار بیٹوں کو لے کر غزوے میں شامل ہو گئے. حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے، حضرت عمر بن جمو کا یہ بیان تھا کہ وہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں. ایک بیٹے نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، سہارا دیتا تھا، اور باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. ناظرین جب حضرت عمر بن جمو کی لاش کو اونٹ پر ڈالا گیا اور جنت البقیع میں تدفین کے لیے لے جایا گیا تو وہ اونٹ مدینے کی طرف نہ جاتا، جب اس کو ٹرن کرتے پھر احد کی طرف آ جاتا، پھر مدینے کی طرف کرتے چلتا نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا حضور ان کی میت مدینے نہیں جا پا رہی ہے، تو کہا اس کے گھر والوں کو بلاؤ۔ گھر والوں کو بلایا، کہا گھر سے چلتے وقت کوئی دعا کی تھی؟ کہا حضور یہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ اب مجھے گھر واپس آنا نصیب نہ کرنا، میں اللہ تیری راہ میں جا رہا ہوں، اب شہادت عطا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا۔ یہ کہاں کتابوں میں ملتا ہے؟ یہ کس قوم میں ملتا ہے؟ یہ کیسے ساتھی تھے نبی پاک کے کہ جان لٹانا اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے؟ ناظرین، حضرت عمر بن جموح بھی جو ہیں وہ اس وقت اہل و ماشاءاللہ شہدائے احد کے درمیان موجود ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابہ اللہ اکبر بالکل سینہ سپر ہیں، ایک ایک صحابی کے سینے پر 70-70 تلوار کے وار، نیزوں کے وار۔ کہتے حضور اپنا سر نیچے کر لیں، کہیں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، ہمارا سینہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح ناظرین صحابہ کرام نے نبی پاک کی بارگاہ میں اور پیارے آقا کے لیے شہادتیں پیش کی، مگر اس دوران پیارے آقا بھی زخمی ہوئے، نبی پاک کے چہرہ انور پر بھی زخم لگا، دندان شریف بھی ان کو بھی نقصان پہنچا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے جب خون نکلا تو ایک صحابی آگے بڑھے اور سارا خون چوس لیا، ہیں ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم نے میرا خون جو تھا وہ آپ نے پی لیا ہے، چوس لیا ہے؟ کہا جی حضور۔ فرمایا اب تمہیں دنیا اور جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ نبی پاک نے گویا انہیں جنت کی بشارت دی۔ بہرحال ناظرین، بڑا ظلم کیا غیر مسلموں نے، کافروں نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ ان کا جگر نکال کر چبایا گیا، ان کے اعضا کاٹ دیے گئے۔ اس قدر ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی جو جنازے تھے، جو میتیں تھیں، ان کی بے حرمتی کی۔ لیکن اس جنگ میں صحابیات کے واقعات بھی ایسے ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک انصاری صحابیہ ہے، مدینہ شریف میں موجود تھی، بڑی عمر تھی۔ ان کو کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر، باپ، بھائی سب شہید ہو گئے ہیں، یہ دوڑتے ہوئے جا رہی ہیں احد کی طرف۔ اب ذرا تصور کریں، مدینے سے احد 3 میل کا فاصلہ ہے، تو راستے میں کوئی ملا، کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے؟ کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا آگے گئی، کہ تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی، کہا کسی نے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نبی پاک کو سلامت دیکھا تو کہتی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ ٹھیک ہیں تو اب ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ وہ شاعر لکھتا ہے نا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم؟ حضور آپ سلامت ہیں تو باقی مصیبتوں کی خیر ہے۔ بہرحال ناظرین، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر تھے، 66 انصار تھے، 30 کی تعداد میں کفار بھی مارے گئے۔ مگر اب جب میں نے بتایا کہ تدفین کا وقت آیا تو مسلمانوں کے پاس ان کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ ناظرین، یہاں بھی ہمارے لیے درس ہے، جان قربان کرنے والے تھے مگر مال نہیں تھا۔ آج مال ہے، ہم جان تو دور کی بات ہے، مال بھی قربان نہیں کرتے، زکات بھی لوگ پوری نہیں دیتے، تھوڑی سی کمی ہو جائے تو شکوہ شکایت ہے۔ مگر یہ صحابہ کیسے تھے کہ سب کچھ قربان کرتے تھے اور تھوڑے پر بھی راضی رہتے تھے۔ بہرحال ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان شہدا کی بارگاہ میں کرم بھی فرمایا کرتے۔ ایک بار حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کی، السلام علیک یا عم رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو، تو میرے کان میں یہ آواز آئی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا قبر منور سے جواب دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ بھی یاد رہے کہ 46 ایئرس کے بعد، یہ بھی شاید بہت سارے ناظرین کو نہ پتا ہو، مدارج النبوہ میں ہے کہ 46 برس کے بعد شہداء احد کی قبریں کھلی تو ان کے کفن سلامت اور تر و تازہ تھے، اور اس زمانے کے تمام اہل مدینہ نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ کو اٹھایا گیا تو زخم سے پھر تازہ خون بہنے لگا۔ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
جب میلی نہیں ہوتی، دمن میلا نہیں ہوتا، جب میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا۔
ناظرین سلسلے میں وقت کم ہے، ایسا کوئی نہ سمجھے کہ میں نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اتنے واقعات ہیں، قربانی کی ایسی داستانیں، اکیلے میں بیٹھ کر آپ پڑھیں اور دل عشق رسول سے معمور ہوا تو آپ اکیلے میں رونا شروع کر دیں گے کہ کیا کیا صحابہ کرام نے، کیسی قربانیاں دیں، سب کچھ پیارے آقا پر قربان کیا، صحابہ نے بھی قربان کیا اور صحابیات نے بھی قربان کیا. آپ پلیز غزوہ احد کو ضرور پڑھیں، بچوں کو پڑھ کر سنائیں. پہلے بھی سلسلوں میں میں کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ترغیب دے چکا ہوں. یہ کتاب خرید لیں مکتبۃ المدینہ سے، ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے. انگلش اس کا ٹرانسلیشن بھی آ چکا ہے، ون آف دا بیوٹیفل بکس. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. تو آپ اس کو اور پڑھیں اور جانیں کہ کس طرح یہ غزوہ احد ہوا اور قربانی کی داستانیں جو ہیں کیسے رقم کی. اسلام ایسے نہیں پہنچا ہم تک، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے. جانیں قربان کی ہیں، مال قربان کیا ہے، وطن قربان کیا ہے، دین کے پرچم کو بلند کیا ہے میرے آقا کے صحابہ اور اہل بیت نے. ہم نے کیا کیا دین کے لیے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. آئیے ہم اپنے دیگر مبلغین کی طرف چلتے ہیں. مختلف زبانوں میں ظاہر ہے طویل واقعہ ہے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ان قربانی کی داستانوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ مختلف زبانوں میں مدری پھول لیں گے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم درود پاک بھی سیکھتے ہیں، سنت رسول بھی بتانی ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی راشد بھائی کی کہہ دو تسی.
جی حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا تسی ذکر کیتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے وچ بھانجے آئے، بڑے مخلص صحابی آئے اور بڑی قربانیاں نہانیاں. کچھ واقعہ تسی بیان کیتا اس غزوے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات اور کمالات دا بھی اظہار ہویا، یعنی اللہ تعالیٰ دی طرف تو جڑی آزمائش آئی آئی صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی آئے اور اپنی جان قربان کر رہے آئے. بندے دا جڑا کم ہے بندگی کرنا او ادا کر رہا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے اختیارات آئے. حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ امام شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ تعالی لے اپنی کتاب سیر عالم النبلاء وچ لکھیا، انہیں امام احمد کسلانی المواہب لکھیا کہ جنگ لڑ رہا ہے، کفار نہ لڑائی کر رہا ہے، دوران جنگ انہ دی تلوار ترٹ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، روایت دے الفاظ ان فاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجونن. ارجون عربی زبان وچ کھجور دی ٹہنی آدن، کھجور دی ڈنڈی یا شاخ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ میدان وچ تلوار ٹوٹ وینا دی وجہ تو کھجور دی ٹہنی دتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات فسار فی یدہ سیفہ، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں وچ جدوں کھجور دی شاخ پہنچی تے او تلوار بن گئی، اور تلوار نال انہاں جہاد کیتا، اور انہاں دے شہادت تو بعد بھی او تلوار سنبھال کے رکھی گئی، اور اس تلوار ارجونی آکھیا ویندا، یعنی کھجور دی ٹہنی. حضرت
یہاں میں دیکھیں یہ جو غزوہ احد کے دوران معجزات کا ظہور بھی ہوتا گیا، اور آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن جحش کی تلوار ہی ٹوٹ گئی، کہ حضور تلوار ٹوٹ گئی، آقا نے لکڑی پکڑا دی، ٹہنی پکڑائی اور وہ بھی تلوار بن گئی. تو کیا بات ہے میرے آقا کے ساتھ. اب آپ معجزہ سنا ہی رہے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نا کچھ صحابہ نے بالکل اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا، نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ، پیارے آقا کے سینے کے آگے اپنا سینہ، کیا بات تھی. اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگا، آپ کی آنکھ باہر نکل آئی. ناظرین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پین کیسا ہوگا، تکلیف کیسی ہوگی، آنکھ میں تنکا چلا جائے جان نکل جاتی، آنکھ ہی باہر آ گئی. مگر ان کا عقیدہ دیکھیں کہیں اور نہیں جاتے، نبی پاک سے کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. پیارے آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھ واپس لگائی اور دعا کی. دعا کے الفاظ کیا تھے جس کا مضمون ہے کہ اللہ ابو قتادہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت کر رہا تھا. نبی پاک کی حفاظت جو ہے، نبی پاک کی غلامی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت کر رہا تھا. اس کی آنکھ واپس آ جائے، دعا کی نبی پاک نے، آنکھ کا نور آ جائے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں یہ آنکھ جب سے نبی پاک نے لعاب دہن لگایا پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی ہے، زیادہ دیکھتی ہے، زیادہ برکتیں مل گئی ہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ.
اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، کئی احادیث آپ سے مروی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں کئی روایات ان کی فضیلت پر موجود ہیں. حضرت عبداللہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، انہوں نے غزوہ احد
جب ہونا تھا تو ایک رات پہلے ان کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا اور مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہوں گا۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی کہ ان کے ایک دوست تھے جو غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے، وہ ان کو خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ عنقریب انہی دنوں میں آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواب سنایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعبیر بیان کی کہ آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے جابر، مجھے لگتا ہے کہ کل میں سب سے پہلے مسلمانوں میں شہید ہو جاؤں گا اللہ کی راہ میں، میرے اوپر کچھ قرض ہے وہ تم ادا کر دینا، اور جو تمہاری بہنیں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں ان کا تم خیال رکھنا۔
اللہ
محدثین فرماتے ہیں کہ تقریباً 9 آپ کی بہنیں تھیں اور والد کی شہادت کے بعد انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کی تربیت کی اور ان کے حقوق ادا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خبر تھی یہ قبول ہوئی اور صادق آئی، اور جنگ احد کا جب معاملہ ہوا تو سب سے پہلے جو مسلمان شہید ہوئے تھے یہ حضرت عبداللہ تھے۔ اب جب ان کی شہادت ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ایک غم کا اظہار کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ کے خاندان کی خاتون رو رہی تھی اس غم میں، تو بخاری شریف کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں ان پر رو یا نہ رو، میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے ان کی لاش کو ڈھانپے ہوئے ہیں جب تک یہ اٹھا نہ لیے جائیں۔ علامہ نے فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ بشارت کسی اور کو نصیب نہ ہوئی کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ پھر ان کے لیے ایک اور اعزاز جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کئی سالوں کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے مزارات کھلے اور ان کے جسم سلامت تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے، بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، ایک مصلحت اور ایک وجہ کی بنا پر ان کے والد صاحب کی قبر کھلی، فرماتے 6 مہینے کے بعد قبر کھلی، ان کا جسم بالکل سلامت۔
اللہ اللہ، کیسے کیسے واقعات ہیں، واقعی جی چاہ رہا ہے اور بات کریں اور واقعات سنائیں، مگر گھڑی بھی بڑی تیزی سے جاری۔ ناظرین، آج آپ کو ایک تحفہ دینا ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک اچھی خبر دینی ہے، ایک ایسا کلام جو تقریباً دنیا بھر کے مسلمانوں کو پسند ہے، اللہ نے خاص قبولیت اسے عطا فرمائی ہے۔ میری مراد ہے قصیدہ بردہ شریف، اور قصیدہ بردہ شریف 3 زبانوں میں پڑھا گیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں جمعرات کی رات 8 بجے۔ کیسے پڑھا گیا، کون کون پڑھنے والے تھے، کچھ جھلک آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
مولا یا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم، مولا يا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم، and blessings countlessly eternally upon your beloved the best of creation Muhammadun Sayyidul Kaunain wa Thaqalain۔
پورا کلام آپ جمعرات کی رات 8 بجے انشاءاللہ دیکھ سکیں گے، سوشل میڈیا پر بھی یہ ریلیز کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ امید ہے پسند آئے گا، اور کیوں نہ پسند آئے، میرے آقا کا ذکر خیر اور مختلف زبانوں میں، ہمارا یہ سلسلہ بھی تو مختلف زبانوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیگر زبانوں کے مبلغین سے بات کرتے ہیں۔ جی
سر، ماشاء اللہ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، موسم بھی بہت پیارا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اور باقی مبلغین بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ پاک نظر بس سے محفوظ فرمائے۔
سر،
ایک سلسلہ آپ کا کوئی بہت عرصہ پہلے کوئی کلپ دیکھا تھا، اس میں آپ نے کسی پہاڑ کے بارے میں بتایا تھا کہ 2 پہاڑ ہیں، ایک پہ پہاڑ پہ آگ لگی تھی، اس کے پتھر بھی کالے ہو گئے، جل گیا، لیکن اس کے پتھروں میں وزن بھی نہیں تھا، ساتھ ایک دوسرا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کی آپ نے کوئی نسبت کی وجہ بیان فرمائی تھی، اگر آپ کو کچھ ذہن میں آ رہا ہے تو وہ بھی کچھ بیان فرما دیں۔
جی جناب، یہ مدینہ شریف سے باہر کا علاقہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں دینے والے آقا ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی کہ مدینہ شریف کے قریب ایک ایسی آگ لگے گی جس سے بصرہ کے محل بھی روشن ہو جائیں گے۔ بہت بڑی آگ تھی، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لگی، مگر کمال یہ ہے کہ وہ آگ مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، مگر اس آگ میں پہاڑ جلے تھے، پہاڑ نارملی نہیں جلتے، درخت جلتے ہیں، بلڈنگیں عمارتیں جلتی ہیں، وہ پہاڑ جلے. آج بھی مدینہ منورہ کے اطراف میں اس علاقے میں جائیں تو بہت بڑی زمین کالی ہے, پہاڑ کالے ہیں. تو میں نے اس مقام پر کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ دیکھیں یہاں سے مدینے کی حدود شروع ہو رہی ہے. ایک پہاڑ آدھا مدینے میں تھا اور آدھا مدینے کے باہر, وہ پورا آدھا پہاڑ جل چکا تھا اور جہاں سے مدینے کی حدود شروع ہوئی اس پہاڑ میں کچھ فرق نہیں آیا تھا. تو یہ شان ہے میرے مدینے کی, میرے آقا کے مدینے کی. تو یہ ہم نے وہاں جا کے ریکارڈ کیا تھا. ایک اور کال دیجیے گا.
عالم تیرا پروانہ سلسلو بہت سرس انے بہت مست چھے. الحمدللہ ہوں پن آ سلسلہ دیکھی رہی ہوں انے دعا کروں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت عطا فرے. انے عبدالحبیب بھائی نے بارگاہ میں گزارش چھے کہ ہمارا ماٹے دعا کرو کہ اللہ کرونا وائرس تھی انے تمام بیماری تھی ہماری ہمارے والد ماں باپ نے حفاظت کرے.
آمین. انے
دین اسلام نے خدمت کروانی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمان پر عمل کروانی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو کرونا وائرس سے بچائیے. غالباً گجراتی زبان تھی. اب وہ انڈیا میں جائیں نا تو یہ اسٹائل ہے ان کا نا کہ آج آپ کا بیان بہت مست تھا. تو میں نے کہا مست تھا, اس سے کیا مراد ہے؟ پھر بتا دیا مست کا مطلب بڑا زبردست تھا. تو انڈیا کا سلسلہ بڑا مست تھا. تو بہرحال آپ مست بھی رہیے الحمدللہ, کوئی بات نہیں, عشق رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. جی سندھی مبلک کچھ فرمائے آج کے سلسلے کے بارے میں, ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے.
میٹھا میٹھا اسلامی بھائی جی عبدالحبیب بھائی مرشدہ واقع ہے پانچ محبت بھرے انداز سے اگتے ودھایو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑے جنگ جلے پان رات جا نکتا پان سفر کیوں اے صبح جو جنگ جی جائے تے جڑے پان پہتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچندے ای صبح جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمائیں اے بلال آزان دے نمازی تیاری.
واہ 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 واہ.
قربان وجے عجیب و غریب مختلف موقع تے مانو اسا نماز وسارے ویندا ہوں پر مجا سونا سونا سائیں اللہ جے محبوب جو پہروں کم تسو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائوں اے بلال آزان دے وہ بھی نماز کے وساروں کون آزان دنوں نماز جو اہتمام تھو. وری جڑے جنگ جو میدان جی تیاری تھن لگی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ جے میدان میں پان موجود آئیں. جنگ جے میدان میں ننڈو ہوجے یا وڈو ہوجے, پوڑو ہوجے یا پکو ہوجے, ہر شخص بے قرار ہو تو بس مکھے ہن جنگ جے اندر شرکت کرنی آ, سرکار جے نالے تے پہنجو سب کچھ قربان کرنو آ. وڈا تو پہنجی جاتے پر بہ صحابی جی سائیں عبدالحبیب بھائی فرمایو تو بہ صحابی آ. ایکڑو وڈو صحابی ہو اترو ننڈو ہو, ننڈو صحابی ہو جو ان جو قد ننڈو عمر ننڈی ہوئی شرکت نہ پیا کرے سگن. پان پنجے اگو اٹھن تے جے کہ سندھی میں چوں تو پبن تے بیہی کرے پنجو قد متھے ظاہر کن پیا تاکہ محسوس تھے تو ماں وڈو آیا جنگ میں شرکت کرے سگاں تو. اے بیہی کرے ان جو جنگ میں ماشاءاللہ نالو اچھیو. ایکڑو بیو ان کا ودھیک ننڈو صحابی موجود ہو ننڈے عمر وارو ان چو جڑے ہن جی شرکت تھی سگے تھی تو ماں ان کا ودھیک مقصد مستحق آیا. جگر اڑی گال آئے تو مجھے کشتی جن کے سندھی میں چوندا ہیں ملاکھڑو مل وڑایو جگر ماں ان کا کھٹی ونا تو پو مجھے جنگ میں شرکت کرن جو ضروری ہے.
واہ واہ واہ.
ایں ہی تھیو بنی جی پان میں مل تھی کشتی تھی ملاکھڑو تھیو ان ننڈے صحابی ننڈی عمر وارے وڈے کے جکو باقاعدہ مارے ہاں فیصلہ تھیو تے بئی جکو جنگ میں شرکت کر.
واہ واہ.
اللہ اللہ قربان ونجے نہ عمر نہ ٹائم نہ وقت بس یہ سرکار کے نالے تے سب کچھ قربان کر. جن جنگ جو میدان جن تیار تھی ویو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑے دستے کے 50 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پان مقرر فرمایوں پوئے پاسے جبل احد اگیا ایکڑو پہاڑ ہو جتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو تا ہی مورچو وٹھی وی کرے بیہی رہو تاکہ ان کفار جو مقابلو کیو. ایکڑے صحابی کے تو ان جو کمانڈر سردار کیپٹن یعنی بنایا ہو تو ان کے لیڈ کیو. اللہ اللہ قربان ونجے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تشریف فرما ہوجن اتے سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا جڑی شخصیت ہوجے جڑے جنگ جو میدان شروع تھن وارو ہو تو فورن جو کدے تو مولا علی پنجی تلوار گڑی کرے باہر نکری پیا اچن تو کفار پریشان تھی پیا جن چھا منظر ہوں دو. سبحان اللہ ہر صحابی جنگ جے لئے بے قرار ہو ایترے میں جنگ جے دوران ہی جو ایکڑو صحابی آیو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پان ایکڑی تلوار گڑی ایک صحابی حاضر تھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جے کی تلوار آئے جو حق چھا ہے مکھے یہ تلوار نہیں لیے. آقا مولا مدینے وارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو ان جو حق ہی ہوا ان کے دینی ویندی جے کو انن جو سر قلم کرے وڑی وڑی کرے مارے مارے ان تلوار جکی آئی ڈنگی تھی ونے.
اللہ
اللہ اکبر. ان صحابی عرض کیو لبیک یا رسول اللہ ماں حاضر آئے مکھے دیو سرکار ان کے یہ تلوار ڈنی ان صحابی ان انداز سے جنگ وڑھی ایترا کفار جو ہے ان کے قتل کئی ہلندے ہلدے آخر یہ ہی تھو جو وہ
تلوار جو ہے ڈنگی تھی بھائی.
کیا بات ہے ناظرین, واقعی واقعات ایسے ہیں کہ سنتے جائیں. دیکھیں یہی واقعات ہم اردو میں سن چکے, پھر سندھی میں سننے میں مزہ آ رہا ہے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی, ان کے ذکر کی. لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, پشتو میں کچھ کالز ہمارے پاس ہیں, تو وہ کچھ کالز بتایا جا رہا ہے شامل کر لی جائیں. کچھ کال شامل کر لیں جی.
محمد زاہد اتاری دیر ازبن کازینا زما سوال دانے دا غزوہ احد کے ڈٹورنا اولنے صحابی کو کچھ حقا شہادت جانس کرے ہو.
جی ذرا آپ سے سوال ہے,
غزوہ احد میں سب سے پہلے شہید کون ہوئے تھے؟
جی جی ماشاءاللہ
الحمدللہ تاسو ڈیرا منانا تاسو مغلا کولو کو اللہ مو عزت ہوگا مونگا راشد بھائیو زا خبر آو کا چیٹولنا حضرت جابر پلار چکو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا شہید شوی.
جی اگلی کال دیجیے.
عالم تیرا فرمانا ډیر خپل پروگرام دی او مونږ ټول کور والو وطن سو ډیر په شوق باندې اورو او شکر الحمدللہ زموږ په کور کې صرف اور صرف مدنی چینل چلیږي او مونږ کوشش کوو چې مونږ تاسو هر پروگرام اورو او د دې نه مونږ ته ډیر زیات علم حاصلېږي. مونږ ډیر زیات په مدنی چینل باندې خوشحاله یو. عبدالحبیب اتاری ته او اختر بھائی تزمنگا دا درخواست چې څنګه د کور ولا د پاره دواګانې کوي او الله پاک ته مدنی چینل د دین دوګنی رات چوګنی ترقی ور. او په اخر کې زما یو درخواست عبدالحبیب صاحب ته چې مونږ ته په پښتو کې یو نات وي خپل غونته, ځکه چې عبدالحبیب اتاری صاحب आवाज هم غټي زیات خوښ.
جی جناب آپ ہی بتائیں کیا بولا انہوں نے.
فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے اور سارے گھر والے مل کر اس وقت بھی مدنی چینل ہی دیکھ رہے ہیں.
جی جی.
اور آپ کا سلسلہ بہت پیار سے دیکھتے ہیں اور دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے آپ سے,
اللہ پاک ہم سب
اور نعت شریف کی فرمائش کی ہے. باقی جیسے تو اللہ عزتوں کا ڈیرا مانا نا اللہ عزتوں کا تاسو منگلو کال لگو دکا شانتی پمینا محبت سرا گو رہی اور نور لوگوں دعوت ور کا بھائی جو مسلمان جو کم شے جان لا خو خی اب یا بل نہ
یہ ان کو بھی سمجھا دیں باقی ناظرین کے لیے کہ آپ ہمیں جب کال کریں نا تو اس وقت اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز اور کلیئر آ جائے گی. پیچھے سے سلسلے کی بھی آواز آ رہی تھی.
تم لا کال کا بھائی آ وقت خپل ٹی وی آواز سے کم دے بند کر بولے چاہ روس ٹی وی آواز راضی بے آواز صفا نہ راضی منگ لا کال سکم اسلامی بھائی کئی اگلا پکار دا دے چمک کے دے ٹی وی آواز بند کی بیا دے منگلا کال ہو کے ان شاء اللہ تاسو اللہ عزت ہوگا ڈیرا مانا نا ان شاء اللہ.
جی ایک اور پشتو کال بھی ہے.
زما یو پختنا سی اختر بھائی کا اختر بھائی سمرا کالو تو دعوت اسلامی کی.
جی آپ سے سوال ہے شہریا. اچھا کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو دعوت اسلامی؟
دعوت اسلامی
دیکھو میں بھی سمجھنے لگ گیا ہوں پشتو.
ٹھیک ہے
جی جی.
ڈیرا مانا نا اللہ عزت ہوگا اور اللہ پدواڑا جہان کی خوشحال ساتا ما سور ابا خوش ہو تقریباً پنز آتے یا 85 نے الحمد للہ تقریباً دعوت اسلامی کے ماں استاد خپل اندازہ ہو لگوائی اور دا دوبارہ تمو کئی چاہ اللہ تعالیٰ چاہ سورہ لوگوں دے جوان پاتے دے غم دے پخپو کے رہتا تیر کے ایمان اور عافیت سرا نبی پاک پا دیدار ماندی اللہ دے مغلا مرگم نصیب کی ادا کے ماحول سے راغون شے انشاءاللہ دیر کل ماحول دے دیر پاکیزہ ماحول دے الحمد للہ زمونگم زمونگ دا نسل چکم دا ایمان سلامتی دا اغا الحمد للہ دعوت اسلامی سر دا صحابہ کرام مینا منرتا ملاوے گی اور دا اہل بیت اطہار مینا منرتا ملاوے گی اور انشاءاللہ دا اولیاء کرام مینا محبت ملاوے گی. اللہ دے منگلا پدی ماحول سرا جن او مرگ نصیب کی. آمین
آمین یا رب العالمین. جی ناظرین الحمدللہ سلسلے کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں. اب ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جو ہمارے بہت پیارے مبلغ راشد بھائی کرتے ہیں اور اس میں بہت پیارا ہمیں درود پاک بھی سکھاتے ہیں, اس کی فضیلت بھی بتاتے ہیں. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. واہ بھائی واہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. اشبہ تیار ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں فرشتوں کا وظیفہ. جی
پوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ.
مدنی چل کے ناظرین عالم تیرا پروانہ پروگرام کا سیگمنٹ ہے فرشتوں کا وظیفہ, جس میں ہم نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھے جانے والے درودوں میں سے چند درودوں کو سنتے ہیں اور ان کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں. امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب مدنی پنج سورہ میں کشف الغمہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جو شخص یہ درود پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، وہ زیارت مصطفیٰ سے مشرف کیا جائے گا. مزید فرمایا، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ قیامت کے دن بھی مجھے دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام فرما دے گا. اتنی شاندار فضیلت ہے، وہ درود پاک کون سا ہے؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وعلی جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. ایک مرتبہ ملا کر میں پڑھتا ہوں. اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلى جسده في الاجساد وعلى قبره في القبور. جائے نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درود پاک کی فضیلت بھی ہم نے سنی، اور اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے موضوع سے متعلق انگلش زبان میں مدنی گلدستہ موجود ہے، تو آئیے انشاءاللہ انگلش مبلغ دعوت اسلامی نے جو ہمیں اس غزوہ احد کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Many respected viewers of Madani Channel, there was an Ansari lady whose husband, father and brother were all martyred in the battle of Uhud. She was informed of their martyrdom one after another. But even in this condition, she only asked for whom? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. And she only asked, tell me, how is the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? When she was informed that the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam was safe and sound, so alhamdulillah, she was comforted for that reason. If Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is alive, then everything is fine for me. Subhanallah. My dear respected viewers of Madani Channel, words cannot explain and express the patience and sacrifice made by this brave-hearted lady, despite being extremely grief-stricken due to the martyrdom of her husband, father and brother. She only asked about the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Akbar. My dear respected viewers of Madani Channel, these personalities, Sahaba, Sahabiyat, companions of the Prophet alayhi salatu wasalam, their iman was kamil. They used to love Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam more than their own parents. They would love Rasulullah sallallahu alayhi wasallam more than their own children. They would love Rasulullah sallallahu alayhi wasallam even more than their own life. This was the true love they possessed for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. That was their iman. They were perfect and kamil in their iman. That is the reason their status is very high. Alhamdulillah. And dear respected viewers, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would visit the graves of martyrs of Uhud. After his apparent demise, Sayyidina Abu Bakr and Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma also continued this practice, meaning going and visiting the graves of Shuhadai Uhud. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam once went to visit the graves of the martyrs of Uhud. So he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, O Allah, your Rasul has witnessed the sacrifice of lives made by this group that has sought your pleasure. He sallallahu alayhi wa sallam also said, up until the day of judgment, these blessed martyrs radiyallahu ta'ala anhum will reply to the salam of the Muslims visiting their graves and saying salam to them. Subhanallah. Dear respected viewers of Madani Channel, once Hazrat Sayyidatuna Fatima Khazariya radiallahu ta'ala anha narrated, one day while passing through the field of Uhud, I reached the blessed tomb of Sayyiduna Hamza radiallahu ta'ala and humbly said, Assalamu alayka ya Amma Rasulillah, i.e. Oh, the uncle of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, may salam be upon you. So I heard, wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Dear respected viewers of Madani Channel, we heard that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to visit the blessed shrines, graves of Shuhadai Uhud. And Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhumah, they also continued this practice. So alhamdulillah, it is a way of Rasulullah, it is way of Sahaba Kiram to visit the blessed shrines of pious people. Alhamdulillah, we get the chance to go and visit the blessed shrines of Awliya Allah. We should also follow this beautiful sunnah to attain barakah and blessing. Finally, we pray that may Allah tabarak wa ta'ala shower countless blessings upon the shuhada of Uhud and all the martyrs in Islam. Ameen. Bijahin Nabiil Ameen. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa
sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kya baat hai mere aqa ki. Nazreen, ab waqt hua hai ek aur segment ka jiska naam hai Sunnat Rasulullah ki.
Pusham meri saalat hai
نبی پاک کی کون سی سنت ہوگی. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ہمارے بنگلہ زبان میں مبلغ دعوت اسلامی نے نبی پاک کی سنت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہمیں دیے. یاد رہے کہ اردو سب ٹائٹل ہوگا, آپ نے جانا کہیں نہیں, آپ مطالعہ کر سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر انشاءاللہ اردو زبان میں ہم بھی بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل درشک بندو, آج کے ٹاپک ہوچھے مہمانداری. তো আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ আজওয়াজাল মেহমানদারির কি সুন্নাত ও আদব আছে সে সম্পর্কে জানব. প্রিয় আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুন্নাতে মুবারাকা হচ্ছে মেহমানদারিতা করা. যখনই মেহমান আসে ওনাদেরকে যথাযথ খেয়াল রাখা, ওনাদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলা, এগুলোকেই মেহমানদারি বলা হয়. বলা হয়ে থাকে যখনই মেহমান আসে তখন সেই মেহমান তার রিজিক নিয়ে আসে. এরপর যখনই মেহমান আসবে ওনাকে সালাম প্রদান করা, এটা সুন্নাতে কারিমা. যখনই মেহমান আসবে ওনাদেরকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বসানো, এটাও সুন্নাতে কারিমা. যখন মেহমান আসবে তখন যে মেজবান আছে অর্থাৎ যিনি দাওয়াত দিয়েছেন তার উচিত তার ভালোভাবে আপ্যায়ন করা. আর যখনই কোনো খাবারের পরিবেশন করবেন সেই খাবার যাতে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া. অনেক সময় দেখা যায় মেহমান আসে আমরা খাবার দিতে লেট করি, সে কারণে মেহমানদেরও একটু পেরেশানি হয়, ওনাদেরও একটু কষ্ট হয়, তো এদিকে খেয়াল রাখা উচিত. আর যখন মেহমান চলে যাওয়ার সময় হয় তখন ওনাকে কিছু দূর ওনাকে আগ বাড়িয়ে দেওয়া, এটাও কিন্তু সুন্নাতে কারিমা. যখন কেউ মেহমানদারি করবে বলা হয়ে থাকে মেহমানদারি করার কারণে ওনার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়। তো আল্লাহ কারিম আমাদের সবাইকে মেহমানদারি করার সে তৌফিক দান করুন.
জি নাজরীন, মেহমান নওয়াজি কি সুন্নতে ও আদাব, ইয়ে বড়ি সাদত হ্যায় ওর হামারে আব্বি বতন মে কাই ইন্টেরিয়র কে লোগ তো বড়ে মেহমান নওয়াজ হোতে হ্যায় মগর শহর মে আনে কে বাদ থোড়া সা ইসমে কমি আ জাতি হ্যায়, মেহমান কো লোগ বোঝ সমঝনে লাগতে হ্যায়, হালাকি ইসকি ইতনি ফজিলতে হ্যায় কে প্যারে আকা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ফরমাতে হ্যায় কে জিস ঘর মে মেহমান হো উস ঘর মে খায়র ও বরকত ইস তরহ তেজি সে দৌড়তি হ্যায় جیسے اونٹ کی کوہان پر چھری, بلکہ اس سے بھی تیز. اب یہ پتہ ہے کیوں اس کی مشابہت بتائی گئی, اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس میں چربی ہوتی ہے, ہڈی نہیں ہوتی, چھری گھمائے تو بہت جلدی گھوم جائے گی, اس سے بھی تیز تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خیر و برکت جو ہے میزبان کے گھر پر آتی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے, اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. تو بہرحال مہمان نوازی سنت ہے, مہمان کو سعادت سمجھنا چاہیے. اور ایک اور حدیث پاک سن لیتے ہیں کہ روایت کا مضمون ہے کہ جب کسی کے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت برہ بن مالک سے فرمایا، اے برہ، آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عز و جل کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کی جزا اور اگر شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ عز و جل گھر میں 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ عز و جل کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غذائیں جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے. مہمان کو مہمان نوازی کرنے والوں گویا جنت کے خزانے جمع کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مہمان کے بھی آداب بیان ہوئے، میزبان کے بھی آداب بیان ہوئے. مہمان کو کب جانا چاہیے، کتنے ٹائم کے لیے جانا چاہیے، جانے کے بعد کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، پورا ایک ٹاپک ہے. کچھ لوگ کسی کے یا مہمان بن کے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرے، جب مہمان واپس جائے تو دروازے تک رخصت کرے. اللہ پاک ہمیں مہمان نوازی صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں مدینے کا بھی مہمان بننا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح ہمارا گویا یہ عشق والا سفر جاری ہے. اب نبی پاک کی حیات طیبہ کا چوتھا اور پانچواں سال، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں بھی سیرت طیبہ کی ہم نے باتیں سننی ہیں. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنا نصیب فرمائے. میں چاہتا ہوں دو اشعار، کال بھی آئی تھی، اسی میں سلسلہ ختم ہو جائے گا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں،
وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن
اے بہار
پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. اس گلی
تیرا پروانہ.